اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اسی مرتبہ ہم نے ام الامراض جو تمام گناہوں کی جڑ تھی اس موضوع پر گفتگو کی تھی, اور آج اس ام الامراض کی جو جڑ ہے حب دنیا اس پر گفتگو کرنا. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص تقوی کے میدان میں قدم رکھتا ہے اس کے سامنے اتنے گناہ نظر آتے ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں آتا میں کس گناہ کو چھوڑوں, کیسے چھوڑوں, لاہ عمل نہیں طے کر پاتا. تو وہ یہ کہ اگر جڑ پہ حملہ کر دیا جائے بجائے کہ انسان شاخوں کو اور پرگوں کو اور پتوں کو پتہ کرے, جڑ سے ہی اس چیز کو ختم کر دیا جائے تو اس سے نکلنے والی جتنی شاخیں تھیں وہ سب بھی خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. تو بہرحال اسی کے اندر ایک چیز یہ دنیا کی محبت بھی ہے جس کا صحیح مفہوم لوگ سمجھ نہیں پاتے. وائزین جو اس کی مذمت پہ آئے تو اتنی مذمت کر دیتے ہیں کہ خود ان وائز صاحب کے والد ماجد سے بھی وہ تقویٰ پیدا نہیں ہو سکتا, وہ پھر دنیا نہیں نکل سکتی جتنا وہ بیان کر دیتے. اور اتنا نکالنا ایک عام شخص کے لیے نہ صرف یہ کہ واجب نہیں ہے بلکہ اگر اس نے کچھ اس مقام کا وہ نہیں تھا اور اس نے اس طرح سے حب دنیا کو نکالنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے کہ مختلف حرام کاموں میں مبتلا ہو جائے. بہرحال اچھا, اس جو ہم نے اس کے اوپر ایک رسالہ بھی یعنی میرا تحریر کے اندر آ چکا ہے, اس کے اندر اسی انداز کو اختیار کیا ہے جو ہم نے اپنی رسالے ام الامراض کے اندر اختیار کیا ہے. یعنی وہی پہلے تو اس کی کچھ مذمت ہے حب دنیا, یعنی خود دنیا کیا چیز ہے, اس کون سی دنیا مضموم ہے اور کون سی دنیا ممدوح ہے, یعنی کون سی ایسی دنیا بھی ہے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی. حد اعتدال والا نظریہ کون سا ہے, ان دونوں کو جب جمع کریں گے آپ تو اعتدال والا نظریہ کیا ملے گا, اس کی علامتیں کیا ہیں حب دنیا کی, اس کے علاج کے طریقے کیا. تو اب میں جو کچھ لکھا ہے آپ کے سامنے اور علماء نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے میں تھوڑا تھوڑا اس کو پڑھتا جاتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے اس چیز کی وضاحت آتی رہے. کچھ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرد عارف نے دنیا کو خواب میں دیکھا. اچھا, یہ بڑی حکایتوں کے اندر ہے, کبھی کبھار دنیا مجسم ہو کر مولا کائنات کے سامنے آئی, کبھی دنیا مجسم ہو کر جناب رسول خدا کے سامنے آئی. تو اسی طریقے سے عرفا جو مقام حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں اور چیز کو اپنی اصل نگاہ کے اندر وہ دیکھ لیتے ہیں, انہوں نے اس دنیا کو خواب میں دیکھا کہ بٹ بڑھیا ہے, ظاہر ہے کہ دنیا کی کب سے پیدائش سے اس حوالے سے آپ حساب لگائیں تو دنیا ایک بڑھیا ہے لیکن وہ ہے ابھی تک کنواری. اچھا, یہ ایک اس کے اندر ایک دلچسپ پہلو تھا. انہوں نے اس دنیا سے سوال کیا کہ تو اتنی عمر تیری ہو چکی ہے, تیرے کتنے خصم دنیا کے اندر پیدا ہوئے اور تیرے پاس آئے, تو کیا وجہ ہے کہ تو ابھی تک کنواری ہی کنواری. تو اس دنیا نے کہا اصل بات یہ ہے کہ جو مرد تھے انہوں نے مجھے منہ نہیں لگایا اور جو میرے عاشق تھے وہ نامرد تھے اور میں نے منہ نہیں لگایا.
سبحان اللہ,
نتیجہ یہ ہوا کہ میں ابھی تک کنواری ہی کنواری. اس سے اندازہ ہے کہ وہ جو امام خمینی کتابوں میں پڑھتے ہیں, آیت اللہ مظاہری کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جنت میں مومن پہنچ جائیں گے اور التفات تک نہ کریں گے اور حوریں شکایت کرتی رہیں گی, وہ ان قسم کے, کیونکہ جو مرد تھے وہ اس کو منہ نہیں لگا دی اور جو اس کے عاشق تھے وہ سب کے سب نامرد تھے, انہیں پھر دنیا منہ نہیں لگا دی. تو بہرحال اس کے اندر ایک پہلی یہ حکایت لکھی. پھر کچھ علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو شیطان کا پورا لشکر شیطان کے پاس جمع ہو گیا, اور روایت کے اندر کیا ہے وہ آپ کو سنا تھا, اور کہنے لگا خدا نے ایک پیغمبر کو بھیجا اور اس کی ایک امت بھی قرار دی گئی. شیطان سے کہا, اس کے لشکر ابلیس نے کہا اپنے لشکر سے پوچھا کیا اس کی امت دنیا کو دوست رکھے گی, انہوں نے کہا ہاں. उस वक्त इब्लीस ने कहा मुझे कोई परवाह नहीं, वो बुत परस्ती ना करें, मैं रात दिन उनको ऐसे मशगले में लगाऊंगा कि वो माल खिलाफ हक हासिल करके बेजा तौर पर सर्व करेंगे और हकदार को उसका हक ना देंगे, बस उनमें इस माल की वजह से मैं खराबियां पैदा कर दूंगा। इसको भी कोई परवाह नहीं लगी शैतान को, उसे मालूम था कि मैं ऐसा हुक्म दुनिया के अंदर लोगों को पेश कर दूंगा। एक मर्द दाना का कौल लिखा गया है मुख्तलिफ किताबों में कि दुनिया असल में शैतान की एक दुकान है जिससे तुम्हें कोई चीज खरीदनी नहीं चाहिए, वरना शैतान तुम्हें अपना ग्राहक समझकर तुम्हारा पीछा ही कहां छोड़ेगा। मालूम चल जाए किसी दुकानदार को कि ये खरीद सकता है और इसका शौक पाया जाता है, तो देखा कैसा पीछा करेगा कि हर सूरत में आप तक अच्छा सेल्समैन होगा तो आपको खरीदवाकर ही दम देगा। अच्छा, उसके बाद मौलाए कायनात मौलाए मुत्तकियान अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रिवायत में कि एक मर्तबा दिरहम और दीनार को अपने हाथ पर लेकर मौला ने रखा और उसको मुखातिब करके कहा कि तू वो चीज है कि जब तक मेरे हाथ से बाहर नहीं हो जाती मुझको फायदा नहीं पहुंचा सकती। आप खुद देखें कि इंसान फकत उसके पास माल और दौलत अगर ज्यादा है तो उसको सिर्फ देख सकता है, फायदा उसको उसी वक्त मिलेगा जब उसके हाथ से दूर होगा, चाहे दुनियावी फायदा वो हासिल करे चाहे वो उखरवी फायदा हासिल करना चाहे, जब तक उसके हाथ में रहेगा उसे कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता। ऐसी चीजें जिसमें मुफारकत जरूरी है फायदा पहुंचाने के। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद एक सहाबी रसूल है, उनका कौल भी उलेमा ने किताबों में नकल किया है कि हर शख्स सुबह को मेहमान और उसका माल उसके हाथ में अमानत है, मेहमान को बहरहाल जाना है, अमानत को हर सूरत में अदा करना है, हर शख्स मेहमान। और वाकई अगर ये दिमाग में अगर पैदा होती रहे चीज ना चीता चीता चीज तो इतना वक्त नहीं होगा और ये काफी तवील है। तो अच्छा, हजरत अबू दर्दा रसूल एक सहाबी थे, इल्म अखलाक के अंदर इनसे बहुत सारी हदीसें अखलाकी किताबों के अंदर नकल की गई। कहने लगे हम गरीब लोग मालदारों के साथ नाइंसाफी कर जाते हैं, जो हम खाते हैं जो मालदार खाते हैं वो हम खाते हैं। उनके जुमले खाने पीने और पहनने में हम बराबर के शरीक हैं, ज़ाहिर वो भी लिबास पहनते हैं, सिर्फ कैफियत का एक फर्क है। फाजिल माल को मालदार भी इस्तेमाल नहीं करते, हाँ सिर्फ देखते हैं और देखने को तो हमें भी मिल जाता है। मालदारों के ऊपर उस माल की हिफाजत की जिम्मेदारी अलग है, हमारे पास है नहीं तो हमें हिफाजत की जिम्मेदारी भी नहीं। कयामत के दिन उनसे तमाम माल का हिसाब लिया जाएगा, उससे भी बड़ी उस जमा है आप मालदारों को खामखा ना बुरा कहते हैं, वो तो बेचारे बेचारा कहा जाए इन मालदार लोगों को। तफसीर रूल बयान हमारी बड़ी मशहूर तफसीर है, उसमें वाकया नकल किया गया। एक बादशाह को निहायत कीमती मोती तोहफे में मिला। अच्छा, बादशाह ने अपने वजीर को दिखाया, वजीर और पूछा कि तुम्हारी इस मोती के मुताले दवाए क्या है। वजीर ने कहा बादशाह सलामत आप कुछ भी कहें, लाख कीमती मोती से ही आपके काबिल नहीं। बादशाह ने कहा जी फलसाफ किस्म का वजीर है, इतना कीमती मोती और इसको कोई हो नहीं। अब ठीक है, एक आदमी को उसने मोती दिया, कहा कि इसको तुम अपने पास हिफाजत से रखो, जब मैं मंगाऊं तो मेरे पास लेकर आना। वो शख्स जब वो मोती बादशाह ने मंगाया और लेकर आ रहा था, उसके हाथ से मोती छूट गया और टूट के नीचे गिर के टूट गया। बादशाह को बड़ा सख्त अफसोस हुआ। बस वो जहीन अकलमंद और जिया वजीर ने बादशाह से कहा बादशाह सलामत ये तो होना ही था, उसको तो मैंने आपसे खुद कहा था कि मोती आपके काबिल, जिस चीज को टूट जाना हो जिसकी कीमत में फना हो जाना देखा हो आपके काबिल नहीं है। इसी तरीके से उलमा तफसीर रूल बयान में लिखकर उसके बाद फिर जिन्होंने लिखा है कि असल में भी ये कि शुरू अकलमंद इंसान शुरू ही से इस फानी दुनिया से दिल नहीं लगाता, उसमें खपता नहीं है, इन्हमाक फिर दुनिया के अंदर मुबतला नहीं होता। जिस चीज को टूटना हो फना हो जाना हो कोई अकलमंद आदमी को चाहिए कि उसके अंदर दिल ना लगे। आयतुल्ला दस्तगानी शिराजी एक वाकया नकल करते हैं अपनी किताब में। असल में ये होता ही है कि जब अभी आप इसके इलाज के तरीके हुक्म दुनिया को कम करने के सुनेंगे तो उससे खुद फायदे बहुत हासिल होते हैं। सबसे बड़ा फायदा होगा मैंने लिखा है कि हुक्म दुनिया कम हो जाए तो कितनी ही तकलीफें आप तक बिना पड़े आपके लिए बेइंतहा आसान हो जाती है। कहने लगे इसी तरीके से एक आलिम किसी जगह से गुजर रहे थे कि ऊपर से किसी ने कुछ रेत मट्टी वो ऊपर से देगी اب ان کے جملے کیا ہیں؟ اچھا دیکھیے، صرف یہ ان افراد کی زبان پہ چیز آ سکتی ہے جن کو ہر وقت آخرت کا خیال دماغ میں رہتا ہو. جیسے ان کے سر پہ مٹی گری، انہوں نے کہا خداوند تیرا شکر ہے، میرے سر پر تو گناہوں کا ایسا بوجھ ہے اگر پتھر ہی پھینکے جائیں تو وہ نہ اترے، اور تو اتنا مہربان ہے کہ مجھ پہ تو نے نرم نرم ہاتھ کے پھینکوا دی. ہر وقت صرف اور صرف دماغ میں عالم آخرت. تو بہرحال اسی طریقے سے علماء نے کہا اگر حقیقتاً شوق وطن اصلی پیدا ہو جائے تو دنیا کی کوئی تکلیف اس کے لیے تکلیف نہیں رہتی. یہ صرف اور صرف ان طریقہ کار جو علماء نے اس کے لکھے ہیں اوپر دنیا کم کرنے کے، اس کو صرف تجربہ کر کے آپ محسوس کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ اگر زیادہ ترقی کر کے کہوں کہ اگر کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، ایک فطری رنگ اور علم تو دل کو محسوس ہوگا، لیکن ایک گونا اطمینان وہ دل کے اندر موجود رہے گا. کوئی تکلیف اس کو تکلیف نہیں محسوس ہوتی، ہر تکلیف کے اندر راحت. بلکہ اکثر تو خود علامہ مجلسی کی بیٹی کا واقعہ نقل کیا گیا کتابوں میں کہ جب کوئی چیز پاؤں میں چپ جاتی تھی، ایک دفعہ ٹانگ ہی بلکہ ٹوٹ گئی تو انہوں نے شکر خدا ادا کیا. تو بعض اوقات انسان اس مرحلے تک آ جاتا ہے. اور اوپر دنیا کے اندر جو مبتلا ہوتا ہے، اس کی گاڑی کے اوپر کوئی چڑھ کے بیٹھ جائے، ذرا سی انگلی لگا دے گھر کے اوپر، کوئی چوک سے نکل چلا جائے تو اس کا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے. تو جتنا یہ چیز ابھی علامت ہے جب میں بیان کروں گا تو اس کے اندر آپ خود دیکھیں گے کہ ہر شخص کے اندر کس طرح کی چیز پائی جاتی ہے. اور جتنے بھی ہمارے آئمہ گزرے مولائے کائنات کو تو خیر آپ نمبر ون کرا دے دیں ان معنوں میں کہ دنیا کی جتنی مذمت اور آخرت کا جتنا شوق حدیثوں کے اندر مولا نے دلایا ہے، دیگر آئمہ نے کبھی اپنی جگہ، لیکن مولا کی تو کوئی کلام ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر شوق آخرت ہو. اکثر تو روایتوں میں کہ بازاروں میں نکل جاتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے تم کہاں بازاروں کے اندر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو، تو زیادہ راہ تمہیں بہت زیادہ حاصل کرنا، سفر تمہارا بہت طویل ہے، کہاں وقت کو ضائع کرتے پھر رہے. تو اسی طریقے سے یہ جب علامتیں بیان ہوں گی تو اس کے اندر بھی یہ چیز آئے گی. جب ہی علماء نے کہا کہ حب دنیا میں مبتلا شخص کی جو مثال ہے اصل میں وہ ریشم کے کیڑے کی سی ہوتی ہے. ریشم کا کیڑا ایک وقت ایسا آتا ہے بنتا رہتا ہے ریشم، اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ خود اپنی ہی جال کے اندر پھنس جاتا ہے اور اسی رنج اور کوشش کے اندر وہ ہلاک ہو جاتا ہے، نکل نہیں پاتا اور اسی کے اندر مر جاتا ہے. تو کہا حب دنیا مبتلا شخص کی مثال ریشم کے کیڑے کی سی، اتنے دنیاوی جھمیلوں بکھیڑوں کے اندر پھنس جاتا ہے، ایک تمنا سے دوسری تمنا، دوسری تمنا سے تیسری تمنا، چوتھی سے ہزاروں لاکھوں تمنا ہے اور اس کے اندر سے کبھی نکل نہیں پاتا. قرآن کی ایک آیت ہے جو آگے چل کے میں اس کا تھوڑا سا ایک تجزیہ و تحلیل آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ لو کانو یعلمون، ایک دنیا کی پہلے مذمت بیان کی، پھر پروردگار نے کہا کاش تم علم رکھتے، تم جان لیتے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. تو علماء نے تو یہاں اس میں ایک جملہ جو آگے چل کے آنا تھا وہ بیان کر دوں، کہا کہ اس کے اندر ایک تمنا پائی جاتی ہے کہ تم ویسے تو دنیا کے اندر بڑے ہونے میں ہو، لیکن افسوس تم دین سے تو کورے تھے ہی، دنیا کے معاملے میں بھی کورے، تم اس کی حقیقت ہی نہیں سمجھ سکتے. جی ہاں، تو اس دنیا اگر مثلا دنیا میں مبتلا شخص سے بھی اگر پوچھا جائے تم بتاؤ کہ دنیا کیا ہے، دنیا کی تعریف کیا ہے، دنیا لفظی معنی کیا ہے دنیا کے، تو لوگوں کو نہیں پتا. تو جب یہ کیفیت ہو کسی چیز کے لفظی معنی تک نہ بتاؤ، اصل میں نکلا ہے لفظ دنیا دنوں سے، دنوں کے معنی دال نون باؤ، دنوں کے معنی قریب کی چیز، جب یہ آخرت جو آخر میں آنے والی ہے، قریب جو جلد ملنے والی ہے، اس وجہ سے اس دنیا کو، کیونکہ یہاں فائدے جلدی حاصل ہو جاتے ہیں، عالم آخرت میں یہ کہا جائے کہ ادھار ہیں وہ فائدے، تو بہرحال اس وجہ سے دنیا کو دنیا کہا گیا. لیکن مولا کائنات نے دنیا کی کیا تعریف بتائی؟ فرماتے ہیں ایک شخص نے سردار الاولیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام عرض کیا کہ مولا دنیا کی تعریف کیجیے کیا ہے. امام نے فرمایا اس دنیا کی میں کیا تعریف کروں، یہاں کوئی تندرست ہے تو بے فکر نہیں ہے، بیمار ہے تو پریشان ہے، جو محتاج ہیں وہ غمگین ہیں، جو مالدار ہیں وہ آفت میں مبتلا ہے، حلال سے پیدا کریں تو حساب دینا پڑے گا، حرام سے پیدا کریں تو عذاب ہوگا. دنیا کی میں کیا تعریف کروں،
سبحان اللہ،
محتاج ہو، غمگین ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، ہر صورت میں پریشانی پریشان. اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اصل میں ہماری سر گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے کہ دنیا بھی جتنے تعلقات بھی ہوں، یہ بھی بہرحال پروردگار عالم اور آپ کے درمیان ایک حجاب کرتے ہیں. یہ تعلقات جتنے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے، ख्वाब अपने बहुत ज्यादा परिवर्तित सितारों से गुना से, इसकी इच्छा कैफियत भी है कि इससे निकले कैसे, जब मैं इलाज बताऊंगा ना कि इसको कम कैसे करें और कहां आप पर से इसका मामला उठा लिया जाएगा, वो भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, औलाद की मोहब्बत कौन कह रहा है कि आप औलाद की मोहब्बत को खत्म कर दें। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह, ये कुरान की आयत है, खुदा और रसूल की मोहब्बत से जायद नहीं होनी चाहिए। जो है ना, अभी मैं आगे चल के आयत भी पेश करूं, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह व रसूलिह, खुदा और उसके रसूल की मोहब्बत से बढ़नी नहीं चाहिए इनकी मोहब्बत, औलाद की, वालदैन की, मालो दौलत की, दुनियावी ताल्लुकात की, जहां ये बड़ी बस वहां से खराबी हुई। बल्कि अगर बराबर बराबर भी रहे वो भी बदला तो इतनी पसंदीदा नहीं है। और अगर खुदा की मोहब्बत अशद्द हुब्बल लिल्लाह, ये तो कुरान की कायदे, जो हुब्बे खुदा उनमें बस शदीद हो जाए चाहे। अच्छा, उलामा ने इसकी एक मिसाल भी लिखी कि देखिए इस तरीके से, जब सुबह होती है, आफ्ताब तुलू करता है, तो सितारों की रोशनी मध्यम पड़ जाती, बल्कि नजर ही नहीं आती अगर जब सितारों की रोशनी मौजूद रहती। लेकिन आफ्ताब तुलू हो गया, उसकी रोशनी इतनी ज्यादा हो गई, तो कहा बस दुनियावी ताल्लुकात भी ऐसे होने चाहिए कि जब आपके दिल में मोहब्बत इलाही का सूरज तुलू हो, तो अगर जब दुनियावी तमाम ताल्लुकात की मोहब्बत दिल में रहेगी, लेकिन सितारों की माने मान पड़ जाएगी। इसके माने ये हुए, कभी भी दुनिया और आखरत में, अभी आगे चल के ऐसे इलाज में आने वाली चीज, कि दुनिया और आखरत में कभी टकराव हो जाए, तो यहाँ आपके असल में ईमान का और हुब्बे दुनिया पे पाई जाती है या नहीं पाई जाती, इसका फैसला होगा। कि अगर दुनिया और आखरत में टकराव हो जाए, हुक्म खुदा कुछ और हो, औलाद की मोहब्बत मसलन कुछ और कह रही, और आप वहाँ औलाद की मोहब्बत को ले लें, वहाँ दुनियावी ताल्लुकात को ले लें, किसी जगह हमें बिलमारूफ करना वाजिब था, आपने कही तो मेरा बहुत सा भी सोच के रुक गए, मसलन इससे हो सकता है मुझे माली फायदा पहुंच सकता था, ना मिले, अब इसका मतलब है कि हुब्बे दुनिया की मोहब्बत आपने ज्यादा, अक्सर ऐसे कुछ पहचान के तरीके भी। तो बहरहाल, लेकिन जब इश्क़ आफ्ताब इलाही तुलू होगा, तो अगर जो दुनिया की मोहब्बत खत्म करने को नहीं कहा, बस कहा है कि अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह व रसूलिह, उनकी मोहब्बत से बढ़नी नहीं चाहिए, बस देख लेंगे जहाँ उसका पहचान का तरीका क्या है, जब दोनों में टकराव हो जाए तो आप किसकी मोहब्बत को लेते हैं, इससे आपको अंदाजा करना पड़ेगा। खैर, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स सुबह और शाम इस हालत में करे कि उसका सबसे अहम मकसद दुनिया का हुसूल, मतलब जब आप उठते हैं तो आपका उस दिन का टारगेट क्या है, सबसे अहम मकसद अगर दुनिया का हुसूल है, तो खुदा उसकी दोनों आंखों के दरमियान फकर और नादारी लिख देता है, उसके सारे काम बिगाड़ देता है। अपनी कसम में, अपनी किस्मत में लिखे गए के अलावा उसको दुनिया से कुछ नहीं मिलता। और वो शख्स जो इस हालत में सुबह करे कि उसका सबसे अहम मकसद आखरत, उठे कि नहीं आज मुझे आखरत के लिए कोशिश करना, तो खुदा उसके दिल में मालदारी और बेनियाजी अदा फरमा देता है और उसके तमाम कामों को पूरा कर देता है। मौलाए कायनात एक और मुकाम पर फरमाते हैं, अगर इंसान अपनी आंखों से देख लेता कि मौत किस तरह तेजी से उसकी तरफ चलती हुई आ रही है, तो उसकी हजारों ख्वाहिशात दुनिया फना हो जाती, बस हमें वो नजर नहीं आ रही, लेकिन वो चलती हुई तेजी के साथ आ रही है आपकी तरफ। अगर कोई ऐसा कैमरा होता, कोई ऐसी चीज होती कि आप देख लेते, तो हजारों ख्वाहिशात दुनिया अपनी फना कर देते। अच्छा, इसी तरीके से, अच्छा मैं एक सूरह हदीद की एक आयत का तर्जुमा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए, परवरदिगार आलम रिवायतों में भी मिलता है कि वाहिद दुनिया वो चीज है कि पैदा परवरदिगार आलम ने इसको पैदा करने के बाद कभी इस पे नजर इल्तफात नहीं डाली। ये दुनिया जो मजमून दुनिया की बात हो रही है, मंदू अभी आगे चल तस्कर करूंगा, तो सूरह हदीद में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, आगाह हो जाओ कि दुनिया की जिंदगी मशगूलियत, दिल बहलावा, झूठी आराइश, माल और औलाद की कसरत पर तुम्हारा आपस में फख्र करना और झगड़ते रहना, दुनिया की हकीकत बस सिर्फ ये, इसकी मिसाल बारिश जैसी, इससे नबातात का उगना अजीब सा लगता है, फिर वो लहलहाने लगती है, उसके बाद तुम उसको जर्द होते हुए देखते हो, फिर वो चुरमुर होकर रह जाती है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मगर आलम आखरत में दुनिया तलबों के लिए अजाब है और मोमिनों के लिए अल्लाह की रजामंदी और बख्शिश है, पर जान रखो कि दुनिया की जिंदगी धोखे और पहलावे के सिवा कुछ नहीं। आयत नंबर 20 सूरह हदीद, इतनी वाज़े,
सुभान अल्लाह,
कि इससे ज्यादा क्या है कि बस जमीन से कोई चीज होगी, बारिश ہوئی اس کے اوپر کچھ ہو گیا, تھوڑے دن میں چرمور ہو کے ختم ہو گئے. آپس میں جھگڑتے رہنا, مال اولاد کی کثرت, چھوٹی چھوٹی باتوں کے بعد لڑنا جھگڑنا, یہ بس یہ دنیا کے اصل حقیقت ہے. اور دنیا طلبوں کے لیے آخرت میں عذاب ہی عذاب. اچھا اس کے مقابلے میں ممدو دنیا کیا ہے؟ رابی نے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں. امام نے فرمایا تم اس مال و دولت کو جو دنیا سے حاصل کرتے ہو کس کام میں لاتے ہو؟ کہا مولا ہم اس سے شادی کرتے ہیں, حج بجا لاتے ہیں, محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں, مومن بھائیوں کی مدد کرتے ہیں اور رائے خدا میں صدقہ دیتے ہیں.
اللہ اللہ
تو امام نے فرمایا حب دنیا نہیں حب آخرت.
اللہ
اکبر. اعتدال بھی اس کے اندر. ایک شخص مولا کائنات کے سامنے دنیا کی مذمت کر رہا تھا, آپ نے اس کے جواب میں فرمایا یہ دنیا سچائی اور صداقت کا گھر ہے, اس کے لیے جو اس کی تصدیق کرے, امن و امان اور عافیت کا گھر جو اس کی حقیقت کو پہچان لے, بے نیاز ہونے کا مکان ہے جو اس سے ذات رب کو حاصل کرے, نصیحت حاصل کرنے کی جگہ ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے, یہ دنیا اللہ کے دوستوں کے سجدہ کرنے کی جگہ, اللہ کے فرشتوں کے لیے نماز کا مکان, دنیا اللہ کی وحی نازل ہونے کی جگہ, خدا کے اولیاء کے لیے تجارت کی جگہ. انہوں نے دنیا میں اللہ کے فضل اور رحمت کو حاصل کیا اور جنت کو منافع کے طور پر حاصل کیا. تو اگر آپ اس دنیا کو آخرت کے لیے حاصل کر رہے ہیں, کہا جاتا ہے حب دنیا فی الآخرہ اگر ہو جائے تو بس پھر آپ, اس کا مطلب ہے کہ حب دنیا کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. حب دنیا لد دنیا, اگر دنیا کی محبت دنیا کے لیے تو یہ یہاں خرابی پیدا ہوتی ہے. حب دنیا لل آخرہ اگر ہو جائے تو بس وہاں پر بگڑا ہوا کام بھی بن جائے گا. اچھا حب دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اس میں آیت اللہ آصف محسنی نے اپنی کتاب اسلامی اخلاق کے جدید اسلوب کے اندر اس کا ایک نظریہ اپنا دیا ہے جو موجودہ معاشرے کے اعتبار سے کافی بہتر ہے. وہ میں کوشش کروں گا کہ سب سے آخر میں اس کو پڑھوں. بہرحال امام سجاد کی ایک اور حدیث فرماتے ہیں کہ دنیا منہ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت متوجہ ہو کر آ رہی ہے. دنیا منہ پھیر کر جا رہی ہے, آخرت متوجہ ہو کر آ رہی ہے, بس ہر شخص پر لازم ہے کہ صاحب آخرت ہونے کی کوشش کرے اور دنیا سے دل اٹھا دے. اور کچھ جو ہے کسی جگہ میں نے شعر بھی پڑھا, واقعی وہی کیفیت پیدا ہو جانی چاہیے کہ دنیا سے میں گزرا ہوں دنیا دار نہیں ہوں, بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں, تو جس طرح کی کیفیت پیدا ہو جائے. اچھا حب دنیا کے سلسلے میں جو حدیثیں ہیں اور علماء نے اس کا تجزیہ و تحلیل کیا ہے, کیونکہ دیکھیے جب تک کسی مرض جو مرض زیادہ بڑا پایا جاتا ہے اس کو اتنا ہی ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی بھی کرنا ضروری ہوتا ہے. سرسری سا پڑھیں گے, مثلا بڑے بڑے امراض ہیں, کینسر ہے, ایڈس ہے, مختلف قسم کی ایسی بیماریاں ہیں کہ اگر ڈاکٹروں کو بہت ہی سرسری سا اس کے متعلق پڑھایا جائے تو یقیناً مریضوں کو نقصان پہنچے گا. کوئی شخص اپنے اندر اب اس مرض کو جانچنا چاہتا ہے تو اس کو ذرا ڈیپتھ میں مطالعہ کرنا پڑے گا. اب دیکھیے رسول کی حدیث, ایک حدیث ہے اور یقیناً آپ نے پڑھی ہوگی, لیکن جو علماء نے اس کا تجزیہ و تحلیل کیا ہے, جناب رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کن فی دنیا کانک غریب و عابری سبیل, دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر جو راستہ طے کر رہا ہو کہیں مقیم نہ ہو. بس کتنی واضح. اب دیکھیے نقطہ نمبر ایک, علماء نے کہا دیکھیے مسافروں کی اصل میں ہوتی ہیں دو قسمیں. ایک مسافر سفر کرتے ایک دو منٹ کے لیے ٹھہر جاتا ہے نا, تو اس کو مقیم نہیں کہتے جس نے قیام کر لیا, اس کو اصل میں کہتے ہیں واقف, اس نے وقوف کیا ہے, رکا ہے تھوڑی دیر کے لیے لیکن مقیم نہیں ہوا. اچھا اگر آپ کسی شخص سے کہیں کہ بھائی دنیا کی مذمت بیان کریں تو کہتا ہاں یہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ دنیا کے اندر رکنا نہیں, ہر شخص کو فنا ہو جانا, لیکن اسباب وہ ایسے کر رہا ہے کہ جو کہ مقیم کیا کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا دوسرا نقطہ رسول نے کہا, رسول اسلام فرماتے دنیا سے ایسا برتاؤ کرو جیسے مسافر. اچھا مسافر جب سفر کے اندر اسباب سامان اپنا لیتا ہے تو کتنا سامان لیتا ہے؟ اتنا لیتا ہے تو جتنا سفر میں ضرورت پیش آتی ہے. اگر وہ دنیا جہان کا سارا سامان ہزاروں قسم کے اپنے بیگ تیار کر لے جس کو کہا جائے گا بھائی آپ سفر نہیں کر رہے کیا کر رہے ہیں, اچھا اس کی مذمت کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا علماء نے کہا کہ غیر ضروری لگژریز, غیر ضروری آسائشوں کا حصول, ان سے بہرحال اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. یہ دنیاوی جتنے تعلقات جو ہم پرسوں کی ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی اس کے اندر شیخ فرید الدین عطار, اچھا اگر کہ بہت سے صوفیاء ایسے گزرے ہیں کہ اگر کہ ان کا شمار بظاہر اہل سنت افراد کے اندر ہوتا ہے لیکن اکثر ہمارے علماء نے ان کا اپنی کتابوں کے اندر تذکرہ کیا. شیخ فرید الدین عطار کے متعلق زیادہ امکان شاید یہ ہو کہ یہ وہ اہل سنت کے اندر سے ہوں گے, لیکن یہ کہ بہرحال ہمارے علماء نے بھی ان کا ذکر کیا. کیا ان کا واقعہ ہے کہ اصل میں وہ تھے, اصل میں عطر کی ان کی دکان ہوا کرتی تھی جس میں ہزاروں لاکھوں قسم کی عطر کی شیشیاں رکھی ہوتی تھیں. شیخ فرید الدین عطار کے ایک دفعہ اپنے دکان میں کھڑے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا, اب یہ بھی نہیں میرے معلوم کہ وہ شخص کون تھا, اور بہت حیرانگی سے ان کی ان بوتلوں کو دیکھنے لگا ادھر. اور ان کا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ جب تمہاری جان نکلے گی تو تم مرو گے آخر کس طرح سے. کس کی کیا مانی؟ کہا کہ نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری بوتل ایک تمہاری روح ایک بوتل سے دوسرے بوتل دوسرے تیسرے تیسرے چوتھی لاکھوں بوتلوں کے اندر تمہاری روح پھرتی رہے گی, جان آسانی سے نہیں کر سکے. فرید نے تار نے کہا جان میری ویسی نکلے گی جب تمہاری نکلے گی. اس نے کہا میری کس طرح سے نکلے گی؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, دیکھو میری جان کس طرح سے نکلتی. کلمہ اس نے پڑھا, زمین کو پر لیٹا, انڈا وال کر
اللہ,
یہ روایت اس میں کا اس کے اندر ملتا ہے. تو اصل میں اس کا بیان کرنے کا مقصد فرید الدین عطار کے اوپر اس واقعے کا ایسا اثر ہو کہ اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی پوری تمام تجارت کو پھیلا بات کہا اور علم دین کی طرف متوجہ ہو کے اس کے اوپر اس میں آگے بڑھے. مقصد کہنے کا ہے کہ جتنا آسائشیں اور چیزیں ہیں, حتیٰ کہ ہمارے علماء نے بھی لکھا ہے کہ جتنی آپ چیزیں اختیار کریں گے ان سے یقیناً ایک دل بستگی اور ایک محبت پیدا ہوتی جائے گی. اور پھر جب فرشتہ ملک الموت وہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے گا تو اس وقت جو آپ کی دنیاوی تعلقات آپ نے اس حد تک پیدا کر لی ہیں اس وقت ایک ایک چیز آپ کو یاد آئے گی اور معلوم ہوگا کہ اس وقت مجھے اس کھینچ کے سے جدا کیا جانے والا ہے. بس اس کشمکش میں کہ آپ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں فرشتہ کو گھسیٹ کے لے جانا چاہتے ہیں, اس کشمکش میں ایمان آپ سے نکل جائے گا. تو جب بھی علماء نے کہا جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جن کا مقام بہت زیادہ بلند ہوتا جاتا ہے وہ آسائش دنیا سے اتنا ہی اپنے آپ کو کنارہ کش کرتے رہتے ہیں. لاکھ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے کوئی حرام تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنے اگر آسائش لوگوں کو حصول کر رہا ہے حرام تو نہیں, لیکن اس میں خطرات بہت زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے اب تک جتنی آسائشوں کو حصول کر رکھا ہو لیکن جب بھی انسان متوجہ اگر ہو جائے تو اسے چاہیے کم سے کم لگژریز اور ضرورت سے زائد کے اوپر کی طرف نہ جائے. بہرحال تو اس میں رسول کے دنیا سے ایسا برتاؤ کرو جیسے مسافر, تو مسافر کا بھی غیر ضروری چیزیں اپنے ساتھ نہیں رکھتا. تیسرا نقطہ, اچھا دیکھیے رسول کی بھی بلاغت, رسول نے یہ نہیں کہ کہا جملہ کیا ہے ان فی دنیا کا ان کا غریب, دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے. علماء نے کہا یہ نہیں کہا رسول نے کن فی دنیا غریبا, دنیا میں غریب بن کر رہو یہ نہیں کہا, اس کا مطلب آپ کچھ بھی اپنے پاس نہ رکھو یہ نہیں کہا, بلکہ کہا مثل مسافر کے رہو, بالکل ہی مسافر نہ بن جاؤ. تو پھر تو آدمی سوچتا ہے سب چیزیں بیچ بات کے بس مسافر کیا کرتا ہے, ایک یا دو ہفتہ کھانا اپنے ساتھ رکھتا ہے. تو رسول نے یہ کہا مثل مسافر کرو, یہ نہیں کہ بس مسافر ہی بن کر رہو یہ نہیں کہا. تو بہرحال علماء نے یہی کہا کہ بہت زیادہ جس طرح اس میں علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ اصل میں مرد عورتوں میں بہت شدید تر پایا جاتا ہے کہ جہاں مثلا ان کو بازار کے اندر کوئی چیز نظر آئی فوراً چاہے ان کے پاس دس ایسی چیز ہو بس ذرا سی کوئی نئی چیز نظر آ جائے تو فوراً اس گیارہویں چیز کے اوپر بھی ان کا دل چاہنے لگتا ہے دس چیزیں جب تک ان کے پاس اس طرح کی موجود ہوتی ہیں. اور اسی وقت جملہ جو عالم کا ہے بہر ہے کہ ان کی رال ڈبکنے لگتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور جیسے ہی ان کے کوئی نئی چیز نظر آتی پرانی چیز فوراً ان کے دل سے اتر جاتی. اور گھر کے اندر علماء نے لکھا کہ آپ معلوم کریں دیکھیں تو کتنی ایسی فضولیات چیزوں کا آپ نے انبار گھر کے اندر جمع کر رکھا ہے گھر والوں کو بھی نہیں پتا کہ ہمارے گھر کے اندر کیا کیا چیز ہے, جبکہ یہ چیزیں کیا ہیں جو زائد تھیں ان کو عالم آخرت کو اس گھر کے طرف منتقل کر دینا چاہیے, اس کا کیا طریقہ ہے جو آگے چل کر آئے گا. چوتھا نقطہ علماء نے بتایا اس حدیث کے ذمن میں کہ اس حدیث پر جو بھی عمل ہوگا نا وہ دنیا میں لڑائی جھگڑا کسی سے نہیں کرے گا. مسافر کو آپ نے دیکھا جب سفر میں ہو تو آدمی لڑائی جھگڑے سے گریز کرتا ہے کہ بھائی کون اپنا سفر کھوٹا کرے, خام خواہ کہ میں لڑائی جھگڑے کے اندر پڑوں گا چھوڑو. جب بھی رسول نے کہا مسافر بن کر رہو تو اگر اس کا مطلب ہے کوئی کہیں کسی جگہ رک کے لڑائی جھگڑا اور پولیس میں رپورٹ درج کرانے چلا گیا وہ کہے گا بھائی مجھے اپنے سفر کھوٹا نہیں کرنا, مجھے جانا اس کے لیے ضروری ہے کہ میں مقیم بن جاؤں, اور مقیم وہ ہونا نہیں چاہتا. اس نے وقوف ضرور کیا ہے تھوڑا سا وہاں پہ, لیکن مقیم نہیں ہوا. میں نے کہا نا مسافروں کی دو قسمیں, تو چلتے جاتے ایک جگہ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا ہوں, اسے کہتے ہیں نا وقوف کیا ہے, مقیم نہیں ہوا. مقیم تو کہتے ہیں 8, 10, 12, 15 دن اگر کسی شہر کے اندر ہو تو کہا جائے گا کہ مقیم ہوا. اچھا رسول, اچھا یہ بھی علامہ نے کہا کہ رسول کی بلاغت پھر دیکھیے. رسول کہتے تھے کن فی دنیا کانک مسافر, دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر. کہا نہیں, غریب اس مسافر کو کہتے ہیں جو بیار و مددگار. کیونکہ بہت سے مسافر, اگر صرف مسافر ہوتا تو بہت سے مسافر ایسے ہیں جو سفر کے اندر بیار و مددگار نہیں ہوتے, بڑے قبر و فر کے ساتھ سفر کرتے ہیں. کہا کہ نہیں, ایسے رہو جو بیار و مددگار ہو گیا. بیار و مددگار کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کرتا, جس کے بہت سارے حمایتی موجود ہوتے ہیں وہ جھگڑا کرنے میں تیار رہتا. تو کہا کہ نہیں, مسافر کا جب لفظ استعمال کیا, کہا کہ غریب. جب امام حسین کو غریب اسی وجہ سے کہا تھا, ایسا جو کہ سفر میں بے یار و مددگار ہو گیا. اچھا پھر اگلا دیکھیں, اگر کوئی علماء نے چھٹا نقطہ لکھا ہے, اگر کوئی مسافر سفر میں کسی سرائے ہوٹل میں قیام کرے اور اپنا سارا سرمایہ اس سرائے ہوٹل کی تزئین و آرائش میں لگا دے, اس کو غلامان کہا جائے گا؟ تو بھائی تم تو تھوڑے دنوں کے لیے, تم نے ایک یا دو دن کے لیے ہوٹل کے اندر قیام کیا تھا, اسے فکر ہو گئی پردے صحیح نہیں, پردے بدلوانے شروع کر دیے, اس نے کارپیٹ اچھا نہیں پسند نہیں آیا, کارپیٹ بدلوانا شروع کر دیا, اپنا سارا سرمایہ اس کی تزئین و آرائش میں لگا دیا, تو اسے کون شخص عقل مند کہے گا؟ بس دنیا کی مثال بھی ایسی کہ تم نے اپنا سارا سرمایہ اس کی تزئین و آرائش میں لگا دیا ہے, چند دن رہنا. ساتواں نقطہ, مسافر کو خاص سفر میں کتنی آسائش اور سہولتیں کیوں نہ دے دی جائیں اس سرائے ہوٹل میں, اس کا دل وہاں کبھی نہیں لگتا. جب بھی کب لما نے کہا یہ جو روایت ہے نا, دنیا سجن المومن, دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس کو بہت تکلیف ہے, کیونکہ بہت سے مومن دنیا میں ایسے رہتے ہیں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی, بلکہ کہا وہاں جیل خانہ کتنی حسین اور آسائش کیوں نہ بنا دی جائے, وہ اس کا دل اس میں کبھی نہیں لگتا. تو ان معنوں میں کہ مومن کا دل کبھی یہاں پر نہیں لگے گا, ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر تزئین و آرائش کے اندر, جیل کی تزئین و آرائش میں اگر کوئی شخص لگ جائے تو وہ بھی بے وقوفی. پھر فرماتے ہیں کہ دنیا میں مسافر کی طرح رہنے والے دنیاوی ساز و سامان میں کبھی اترایا نہیں کرتے. علماء نے لکھا کہ مثلاً سفر میں اگر آپ کسی جگہ جائیں اور کسی ہوٹل میں بہت بہترین قسم کا بستر آپ کو مل جائے, تو کیا کوئی مسافر اس پر اتراتا ہے؟ اسے معلوم ہے کل تو مجھے چھوڑ کے چلے جانا ہے, کبھی نہیں اتراتا اس کو. تو کہا کہ بس یہاں تھوڑا سا مال و دولت آیا, آپ نے اترانا شروع کر دیا. ہمیشہ یہ سوچ کے رہے کہ ہم مسافر کی طرح سے. دیکھیے اسی حدیث میں کتنے نقطے ہیں. نواں نقطہ, مسافر سفر میں ہمیشہ منزل مقصود کو مد نظر رکھتا اور ہر وہ چیز جو اس کے سفر میں رکاوٹ پیدا کرے اسے بڑی دل برداشت اور کفت ہوتی ہے. ٹرین اگر کسی کی لیٹ ہو جائے دوسری ٹرین کرنے کی کوشش کرتا ہے, گاڑی خراب ہو جائے دوسری گاڑی لینے کی کوشش کرتا ہے. ہر وہ چیز جو اس کے سفر میں کمی کا, نقصان کا یا دیر کرنے کا باعث بنے اس کو ناگوار گزرتی. تو کوئی ایسی مشغولیت دنیا کے اندر نہیں رکھنی چاہیے جو عالم آخرت کا جو سفر ہے اس کو طویلی تر کرتا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں منزل مقصود پہ جلد سے جلد پہنچ جاؤں. اچھا علماء نے اس میں ایک اور مثال لکھی ہے کہ سفر جتنا طویل ہوگا اور جتنا دشوار ہوگا, اور اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی گاڑی بار بار خراب کر دے, بے احتیاطی سے چلائے, بار بار ایسے رستے کے اوپر لے کر جائے کہ ٹائر پنکچر ہو جائے, تو کیا یہ شخص کبھی منزل مقصود پر پہنچ سکے گا؟ یہ کولو کے بیل کی طرح سے ہو جائے گا کہ بس جو کولو کا بیل سارے وقت چکر لگا رہا تھا, رہتا ہے گول گول, اور سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کتنا سفر طے کر لیا. معلوم چلا کہ تم تو گول گول وہیں کھڑے ہو سکتے. بلکہ علماء نے کہا کہ مسافر تو سفر میں کم سامان رکھنے کی کوشش کرتا ہے, تم نے زیادہ سامان رکھا, بلکہ گناہوں کا بار اور اپنے کندھے پہ ڈال لیا, اور بیل کی طریقے سے تم ایک ہی جگہ گھومے چلے جا رہے ہو, تو عالم آخرت سفر کا دیکھ لیا. تو بہرحال تم پھر دنیا کا انا کا غریب, اس کی بہت مفہوم ہے, بہت سی چیزیں ہیں, بڑے نقطے ہیں. مسافر سفر کے اندر کیا کیا کرتا ہے وہ اگر آپ مد نظر رکھیں تو خود واضح ہو جائے گی دنیا کی حقیقت. دوسری حدیث, بس اس کے بعد میں علامتیں بتاؤں گا حب دنیا کے, پھر اس کا علاج. الدنیا دارو من لا دار لہ ولا یجمع من لا عقل لہ, دنیا گھر اس شخص کا ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو, اور اس کو وہی جمع کرے گا جس کے پاس عقل نہ. رسول کی حدیث. اچھا علماء نے کہا ہم مان لیتے ہیں کہ دنیا آپ کا گھر ہے. گھر کی تعریف کیا ہے؟ گھر کی تعریف یہ ہے کہ جو آپ کا اپنا ہو اور اس میں سے کوئی آپ کو نکال نہ سکے, یہ میرا ماننے سے کوئی دوسرا نہیں لے سکتا. دنیا اگر آپ کا گھر ہے تو کیا وجہ ہے کہ جب فرشتہ آخرت آتا ہے تو آپ کو ڈنڈا ڈولی کر کے قبر میں پھینک دیا جاتا ہے. گھر تو وہ ہے جس کو کوئی نکال نہ سکے وہاں سے, مال تو وہ ہے جو وہ چھین نہ سکے آپ سے. اس کا مطلب یہ کہ نہ مال آپ کا تھا, نہ اولاد آپ کی تھی, نہ یہ دنیا آپ کی تھی, جب بھی ڈنڈا ڈولی کر کے اس طرح سے پھینک دیا. اچھا پھر دوسرے لوگ تھا اس کو وہی جمع کرے گا جس کے پاس عقل نہ ہو. لوگ علماء نے کہا کہ کوئی شخص پرائی چیزیں جمع کرنا شروع کر دے تو کیا کوئی شخص کو عقل کہے گا؟ ہر شخص پکڑ کے جوتے لگائے گا اس کے آپ چیزیں جمع کر, دوسروں کی چیزیں جمع کرنے لگے تو اس کو وہی جمع کرے گا اس کے پاس عقل کا. تو علماء نے بہرحال یہی لکھا بعد میں کہ اصل میں ہر شخص جو ہے نا, کچھ پرانے علماء کی کتابوں میں کلوز ہے, ہر شخص بس ایک سکڑے کی طرح سے اس پر اسباب مال و متاع گھر والے سب لدے ہوں, وہ حمال ہے بس اٹھا کے جیسی وہ منزل. حمال کا کام کیا ہوتا ہے؟ پلی کا کام کر رہا ہے, اٹھا کے کسی جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہے. جب آپ پہنچ جائیں گے آپ منزل مقصود تک, بس آپ کو الگ کر دیا جائے گا اسباب سے, جو مال اسباب جو لدا ہوا تھا آپ سے الگ کر دیے جائیں گے, ان کا روانہ کر دیے جائیں گے. تو ظاہر ہے جو حمال ہو, جو سمجھیں گاڑی کی طرح سے ہو, جو چھگڑے کی طرح سے کام کر رہا ہو, اس کو کبھی اس دنیا کو اپنا مقصد نہیں بنانا چاہیے. اچھا بہرحال اس کے اندر کچھ حدیثیں اور ہیں, میں اس کو کیونکہ اتنا وقت نہیں بچے گا کیونکہ مجھے اس کی اصل میں وہ بیان کرنا ہے, تو میں حدیثوں کو تو چھوڑ رہا ہوں اور براہ راست حب دنیا کی علامتوں پر آ رہا ہوں. اچھا ہم کیسے پہچانیں کہ ہمارے اندر حب دنیا پائی جاتی ہے؟ علامت نمبر ایک کہ جب بھی کبھی کوئی تذکرہ ہوگا گھروں میں, آفیسز میں, ہر جگہ فقط ہوگا دنیا. اچھا زمانے کا حتیٰ کہ سفر, مثلا اگر کوئی سفر میں, سفر میں نسبتاً فراغت ہوتی, اس کے اندر بھی تذکرہ لے کے بیٹھے ہوئے تو صرف دنیا کا. اور ایک اصول ہے, من احب شیئاً اکثر من ذکرہ, جو شخص جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کو اکثر ذکر کیا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا, یہ علامت ہے کہ جو شخص جس چیز کا زیادہ ذکر کرے گا اس کا مطلب اس سے اس کی محبت زیادہ ہے. تو علامت نمبر دو ایک, خاص طور پہ ہماری مردوں کی محفل میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کسی حد تک کبھی ذکر ہو جاتا ہو, لیکن عورتوں اور دیندار عورتیں ہی کیوں نہ ہوں جو ویسے نماز روزہ کرتی ہیں اور دینی مسائل پر عمل کرتی ہیں, ان کی جب گفتگو ہوتی ہے تو اس میں دین کا کبھی تذکرہ نہیں آتا. جب ہی علماء نے کہا کہ نہیں, ان کے اندر حب دنیا کا مرض زیادہ پایا جاتا ہے, عورتوں کو خاص طور پر احتیاط کی ضرورت ہے, کہ یہ علامت تو بہن ہی ہر شخص محسوس کر سکتا ہے. جو شخص جس کا زیادہ تذکرہ کرے گا اس کا مطلب اس سے زیادہ محبت کرتا ہے, علامت نمبر ایک. اچھا اگر آخرت سے آپ زیادہ محبت کرتے تو عالم آخرت کا زیادہ تذکرہ کرتے, لیکن اس کا تذکرہ کہیں دیکھنے میں نہیں آتا, بلکہ کہیں موت اور اس سے ریلیٹڈ تذکرہ ہو جائے تو لوگ فوراً اس کو کٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہ تذکرہ کہاں سے بیچ میں آ گیا. علامت نمبر دو, وقت کا فضول ضائع کرنا بھی حب دنیا کی علامت. ہر وقت ہاؤ ہنسی میں دل لگایا جاتا ہے, ہر وقت صرف بس وہی دنیاوی گفتگو. اچھا کوئی وقت ویسے تو دنیاوی دھندوں سے فرصت نہیں ملتی, اور اگر کوئی دنیاوی دھندے سے فرصت ملتی بھی ہے تو دل چاہتا ہے کسی دوست کے پاس جا کر کچھ گپ شپ لگائی جائے, ٹھیک ہے نا. علماء نے کہا کہ دیکھیے اگر کوئی شخص آپ کا مال چرا لے کتنا غصے میں آ جاتے, وقت آپ کے مال سے بھی زیادہ قیمتی, اور یہ دوست آپ کے اس وقت کو چرا رہے جو آپ جو دنیاوی دوست ہیں, تو ان سے کتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. زیادہ راہ کتنا زیادہ حاصل کرنا ہے, سفر کتنا زیادہ طویل ہے, اور وقت کتنا زیادہ قیمتی. تو ایک آیت بھی ہے جو کہ جب حضرت اسرائیل آئیں گے اور روح قبض کرنے میں ایک منٹ بھی مہلت نہ دیں گے, قرآن کی آیت ہے, اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, جب ان کا وقت آ پہنچتا ہے تو ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکتے نہ آگے بڑھ سکتے. تو جتنی اتنا اہم یہ وقت دنیا کا جو ہمیں ملا ہے اور اس میں اوقات فراغت میسر آتے ہیں تو ہم دوستوں کے ساتھ گپ شپ کے اندر گزارتے ہیں, اس کو کتنا زیادہ انسان کو توجہ کی ضرورت ہے. تو دوسری علامت حب دنیا کی یہ ہے کہ فضول وقت کا ضائع کرنا. اگر کسی چیز کو آپ اہمیت دیتے ہیں تو پھر اس کا وہ کام بھی کرتے ہوئے آپ نظر آتے ہیں, اس کا مطلب ہے اس عالم آخرت کو اہمیت نہیں دیتے اور دنیا کی محبت زیادہ ہے. تیسری علامت, حب دنیا سے اصل میں دل بہت سخت ہو جاتا ہے, نصیحت اثر نہیں کرتی. کہا جاتا ہے کہ دنیاوی خوشیوں کی جتنی مقدار آپ کے اندر موجود ہوگی اتنا ہی آخرت سے دل زیادہ اچاٹ ہوگا, جتنی دنیاوی خوشیاں حاصل کرتے جائیں گے آپ کیونکہ قرآن کی آیت بھی ہے کلا ان الانسان لیطغى ان راہ استغنى، ہرگز نہیں یقیناً انسان سرکشی کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے، کسی کے پاس ذرا سی توانگری فراغت کچھ پیسہ آ جائے بس پھر اس کی سرکشی اور اسیان اصل میں شروع ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر دل میں یہ سختی آ جائے تو سینکڑوں نصیحتیں بھی اس کو اپنی اس سے نہیں ہٹا سکتی۔ تو دنیاوی یہ جو ابھی اس کا تذکرہ چلنے آگے چل کر آنے والا ہے، علامت نمبر چار روپے دنیا کی، ہر وقت بس دنیا ہی کی فکر دماغ میں سوار رہتی ہے، اکثر طالب دنیا رات رات بھر جاگتا دنیا کے لیے، علماء نے لکھا ہے اس کے لیے کام کرتا حتیٰ کہ نماز فجر تک قضا کر دیتا دیر سے سونے کی وجہ سے، دنیاوی کاموں میں دل کھول کر سرمایہ کاری کرتا ہے اور آخرت کے کاموں میں پیسہ خرچ نہیں کرتا، دنیاوی معاملات میں انتہائی چستی کا مظاہرہ کرتا ہے اور آخرت کے معاملے ہمیشہ سست اور کاری بن جاتا ہے، دنیاوی معاملات میں انتہائی زیرک عقل مند ہوتا ہے، کوئی بھی چیز آپ پوچھیں تمام ڈیٹیل اور جزئیات کے ساتھ بتا دیتا ہے، اور مثلا کبھی فقہی احکام کو سمجھنے میں کن ذہن غبی اور بیوقوف سا بن جاتا ہے کہ بھائی ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا مسئلے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے میں کنجوسی برتتا ہے، شہوت رانی اور دنیاوی امور میں بے حساب دولت لٹاتا ہے، مسجد سے دوری اختیار کرتا ہے، رقص و سیر و سرور کی محفلوں کی زینت بنتا ہے، بہرحال انسان جو بوئے گا وہ کاٹے گا، انگور بونے کے بعد تربوز کی توقع رکھا بیکار ہے تو بدستے رکھا ہی ہوگا۔ علماء کہتے ہیں اچھا شادی اور غمی کے اندر بے حساب اپنی دولت کو لٹاتا ہے، اگر کوئی پوچھے کہ بھائی آپ نے کیا حاصل کیا تو اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ میرا نام ہوگا، حتیٰ کہ اپنی دولت اور جائیداد تک بھیج ڈالتا، کیا حاصل کیا نام، اور علماء نے کہا اس نام کی کیا حاصل کیا، بازار میں فروخت کرنے جائیں دو کوڑی کا اس کو خریدنے میں تیار نہیں ہوگا۔ اچھا علامت نمبر چار، کنجوسی برتنا اور رائے خدا میں خرچ نہ کرنا، دیکھ لیں ہر شخص کوئی کہ وہ ایک مہینے کے اندر کیا راہ خدا کے اندر خرچ کر رہا ہے، ہر شخص سے اسی کے مطابق پوچھا جائے گا، یہ نہیں کہ کوئی آدمی اگر مثلا لکھ پتی اور کروڑ پتی ہے تو اسی کو بس خرچ کرنا، نہیں جس کی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق کتنا اس نے خرچ کیا یہ دیکھا جائے گا، کنجوسی کرنا اور راہ خدا میں خرچ نہ کرنا۔ علامت نمبر پانچ، دنیا کو آخرت پر فوقیت دیتا ہے، وہی میں نے کہا کہ کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہو جائے تو دنیا کو اختیار کر لیتا آخرت کو چھوڑ دیتا ہے۔ علام اب میں اس میں بہت تفصیل ہے لیکن میں تفصیل کو نظر انداز کرتے ہوئے کتنا وقت نہیں، پھر علاج کی طرف ذرا زیادہ جانا، علامت نمبر چھ، آخرت کے لیے تگ و دو کرتا نظر نہیں آتا، تگ و دو جس کو کہتے ہیں نا، علماء نے کہا کوئی شخص زمین حاصل کرتا ہے پلاٹ لیتا ہے یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے کچھ کرتا نظر آ رہا ہے، جو آخرت کے لیے اسے کچھ کرتا نظر نہیں آئے گا، جس کا مطلب ہے کہ اس میں حب دنیا پائی جائے، دنیا کے لیے تو صبح سے شام تک مصروف ہے، جیسے کہ علماء کہتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہے نا کہ مثلا بہت دنوں سے کیا بات ہے آپ سے ملاقات نہیں ہے، اب کے بھائی کیا کریں فرصت نہیں ملتی، علماء نے کہا اس فرصت نہ ملنے والا جو جملہ ہے اس کے معنی ہے کہ آپ اس چیز کو اہمیت دینے کو تیار نہیں، اس کے علاوہ بھی تو ہزاروں کام کر رہے ہیں، تو جو پرائیورٹی میں جو کام آپ کے نزدیک اہم ہے ان کو آپ وقت دے رہے ہیں اور جو کام آپ کے نزدیک غیر اہم ہے ان کو آپ بالکل وقت نہیں دے رہے، تو ٹھیک ہے عالم آخرت کے کام غیر اہم ہے یہ تو صاف لگ رہا ہے، اور آپ ان کو اہمیت دیتے ہیں ان کے لیے کچھ کرتے نظر آتے، کردے نہیں نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے حب دنیا زیادہ پائی جاتی ہے۔ اب میں جملہ شہید سید شیرازی کا نقل کروں، اگر دنیا ہی دنیا اور آخرت نہ تو پوری کائنات عقل کے اعتبار سے بھی نامعقول قرار پائے گی، آدمی اس لیے پیٹ بھرے کہ خالی کرنا ہے اور اس لیے خالی کرے کہ دوبارہ بھرنا ہے، یا بس نہیں تو کیا ہے، بس خلقت کا مقصد کچھ اور ہے، اگر یہی دنیا مقصود ہو تو یہ آپ کی شان کے خلاف ہے، اس لیے پیٹ بھرنا ہے کہ خالی کرنا ہے، اس لیے خالی کرنا ہے کہ پھر دوبارہ بھرنا ہے، بیکار
مولا کا قوانین۔
جی علامت نمبر سات، اگر اسلام پر عمل کرتا بھی ہے تو دنیاوی ضرورتوں کے لیے، علماء نے لکھا ہے یقیناً آئمہ یا رسول کا توسل دنیاوی ضرورتوں میں بھی اثر رکھتا، ڈیفینیٹلی رکھتا، لیکن ہم نے کب اخروی حاجات کے لیے انہیں پکارا، آیت اللہ آصف محسنی کا جملہ نقل کر رہا ہوں، گناہوں سے بچنے کے لیے کب ان کا توسل اختیار کیا ہے، اخروی حاجات کے لیے کب انہیں پکارا، زیارت عاشورہ ہم پڑھتے ہیں تو بھی ہمیں دنیاوی مقاصد کی تکمیل کے لیے، حدیث عیسیٰ کی تلاوت ہے فقط روٹی اور کپڑے کی حاجت کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ السلام علیکم باپ دل کا کہا جاتا ہے زبان سے، اور دل سے مال و دولت اور خواہشات کو سلام کیا جاتا ہے۔ علامت نمبر 7، اگر اسلام پر عمل کرتا بھی ہے تو دنیاوی ضرورتوں کی تکمیل ہوتی ہے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے وہ ہو جائے وہ ہو جائے بس۔ علامت نمبر 8، ہر وقت زیادہ سے زیادہ چیزوں کی خواہش اور لالچ میں مبتلا رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ چیز ملتی رہتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، دنیا دار حریص کی آنکھ کو یا تو پناہ بھر سکتی ہے قبر کی مٹی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی اس کو۔ علامت نمبر 9، عموم دنیا میں فضول خرچی سے کام لیتا ہوں، بس اس کو میں تفصیل ہے اس کی بھی لیکن وہ کتاب کے اندر آپ پڑھیں گے۔ علامت نمبر 10، دنیاوی زندگی پر راضی اور مطمئن رہتا ہے، بس ہر شخص اپنے آپ کو جج کرتا جائے کہ وہ راضی اور مطمئن ہے سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا۔ اچھا، سورہ یونس میں بس ایک آیت، نئی آیت اس میں کوٹ کر دوں، پروردگار فرماتا ہے، یقیناً وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے، وہ لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اور یہ وہی ہیں جو اپنے اعمال کی بنا پر جو وہ کرتے رہے جہنم میں جائیں گے۔ تم خدا سے ملاقات کیوں، یعنی دنیاوی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو جانا ہے قرآن کے اندر آئے۔ علامت نمبر 11، فرائض و واجبات کے ترک پر حب دنیا اکساتی، تو جہاں کہیں فرائض و واجبات کا ترک آپ کو نظر آ رہا سمجھ جائے گا حب دنیا زیادہ۔ اصل میں علماء نے لکھا ہے کہ جتنے فرائض ہیں نا، یہ اصل میں نفس خوشی کے لیے آئے، کہ نفس بس پروردگار، کبھی ہوتا ہے نا کہ کبھی یہ چیز جائز ہے کبھی ناجائز ہے، پھر آپ ایک دم سے کہتے ہیں بھائی یہ ابھی تک ناجائز تھی کیا کہ اب یہ جائز ہو گئی، بس یہ اصل میں آپ کے نفس کو جب یوں کرنا ہے پلٹنا پلٹتا ہے، بس جس طرح جیسے روبوٹ کو ہلایا جلایا جاتا ہے اس طرح مرضی پروردگار میں پھیل جائے، مقصد اس کا یہ۔ یقیناً اس کے اندر حکمتیں اور ہوں گی، لیکن ایک ضرور ہے کہ آپ کے سرکش نفس تابع ہو جائے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ فرشتے کبھی نافرمانی کا ارادہ تک نہیں کرتے، بس انسان کے نفس کو بھی خدا ایسا چاہتا ہے کہ ایسا ہو جائے، جیسا مرضی پروردگار ہو بس ویسا ہو کرے۔ تو بہرحال کہیں بھی اگر آپ کو فرائض و واجبات کا ترک نظر آ رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ حب دنیا اس میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ علامت نمبر 12، ڈرتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے مرنے کے بعد فقیر و غریب ہو جائے، تو زیادہ سے زیادہ اس کے لیے دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتا چلا جاتا ہے، یہ جمع کر لوں وہ جمع کر لوں، اور عورت اپنی اولاد کے لیے آگے چل کر چیز کام آئے گی، آسائشیں اولاد کے لیے جمع کرتا چلا جاتا ہے، اور کہا کہ کچھ اس طرح کی مزداد بن جاتا ہے جو فرعون سے مماثلت دی علماء نے، کہا کہ فرعون نے، میں حکایت آپ کے سامنے پڑھوں کہ اصل میں مصر کی جو اس وقت تمام تر زراعت تھی اس کا دار و مدار دریائے نیل کی روانی کرتا، دریائے نیل ایک دفعہ ہو گیا تھا خشک، لوگوں نے کہا کہ فرعون سے کہ آپ تو ہمارے خدا ہیں، آپ دریائے حکم جاری کریں کہ دریائے نیل کے اندر جوش اور روانی پیدا ہو جائے، اس نے کہا ٹھیک ہے کل میں تمہارا میں اس موقع پر حکم کروں گا اور دریائے نیل میں جوش پیدا ہوگا۔ اب فرعون گھر میں آیا اپنے، اور دیکھیے اب اس نے کیا کہا، پروردگار ہم سے گھر آ کے دعا کی روایت میں کہ اے اللہ اگرچہ میں اس قابل تو نہیں ہوں، میری کوئی درخواست قبول ہو، لیکن میری ہمت تو دیکھی کہ میں نے آپ کو چھوڑا، جنت کو چھوڑا، ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کو گوارا کیا، ان سب کے بدلے صرف ایک التجا ہے کہ دریائے نیل میں جوش پیدا ہو گیا، صرف لوگ دوسرے لوگوں کے لیے کر رہا ہے، یعنی اس بالکل فرعون جیسا بن جاتا ہے بعض اوقات آدمی کہ بس میں اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے میں نے جہنم برداشت کر لی، میں عذاب آخرت بھی برداشت کر لوں گا، بس دنیا پیدا کرتا چلا جاؤں گا۔ علماء نے کہا ایثار دنیاوی، مثلا ایک چیز آپ کو ضرورت ہے دوسرے کو بھی ضرورت ہے، آپ خود نہ لیجیے اس کو دے دیجیے ایثار، لیکن اپنی آخرت کو برباد کر کے دوسرے کی دنیا سنوارنا ایثار نہیں، یہ بےوقوفی غلط فہمی ہے۔ اچھا، علامت نمبر 13، ہر وقت پیٹ اور عورت کی فکر میں مبتلا رہتا ہے، امام صادق فرماتے ہیں انسان کی خدا سے دور ترین حالت اس وقت ہوتی جب وہ سوائے شکم پوری کے اور عورت کی کسی اور چیز کو اپنا ہدف قرار نہیں دیتا۔ علامت نمبر 14، تفصیلات کے بغیر گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ علامت نمبر 15، توبہ سے غافل رہتا ہے۔ علامت نمبر 16، آج کا کام کل پر چھوڑ کر نیکیوں میں تاخیر کرتا ہے، کل کر لوں گا پرسوں کر لوں گا ٹالتا رہتا ہے۔ علامت نمبر 17، زندگی کی آسائش اور لگژریز کے حصول میں منہمک ہونے کی وجہ سے آخرت سے غافل ہوتا ہے. علی ابن زیاد امیر المومنین کے ایک صحابی تھے. ایک دفعہ بصرے میں بیمار پڑے, مولا کائنات ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. دیکھا کہ علی ابن زیاد نے مکان تو بڑا اچھا بنایا ہے, بڑا بہترین ڈیکوریٹ کیا ہوا. اب مولا کے جملے آپ سن لیتے. مولا نے جو دیکھا کہ ساری آسائشیں گھر میں موجود ہیں. رسول خدا سے جب بھی مرغی ایک روایت ہے کہ بعض لوگ عالم آخرت میں اتنے چھوٹے اور تنگ مکان میں ہوں گے جتنا کیل کو دیوار میں ٹھوکنے پر سوراخ کیا جاتا ہے. اور شہید رحم شیرازی کا جملہ, جنت میں اپنے گھر کی وسعت کو فقط 700 خیرات کے ذریعے بڑھایا جا سکتا, نفس کو کچلنا پڑتا ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں. علامت نمبر 18, آخرت کے کم تر درجے پر تناس ہو جاتی ہے. دنیا کی علامت نمبر 19, عمر آخرت سے بے خبر ہو جاتا. دنیا میں دیکھیے چھوٹی چھوٹی باریک باریک چیزوں کا واقفیت رکھتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ بوڑھے ہو گئے لوگ, 60-70 سال کی عمریں ہو گئی, قبروں میں پاؤں لٹکائے بیٹھے, اور عالم آخرت کا کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہوگا. عمر آخرت سے بے خبر. علامت نمبر 20, موت کا خوف رکھنا اور اس کو دور سمجھنا مستقبل بعید میں. لمن لکھا ہے کہ بچے ہیں, سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہوں گے, پھر اس کے بعد بوڑھے ہوں گے, بوڑھے ہونے کے بعد موت آئے گی. جوان سوچتے ہیں کہ ابھی تو جوان ہیں, پھر بوڑھے ہوں گے, پھر اس کے بعد موت آئے گی. بوڑھے ہیں وہ سوچتے ہیں ابھی تو آئل بڑھاپا ہے, پھر ایکسٹریم بڑھاپے کی طرف جائیں گے. ہر شخص زمانہ مستقبل بعید میں موت کو سمجھتا تھا. بنا رہا قریب ہے جبکہ وہ تو بہت قریب. تو بہرحال اس کی تفصیل ہے, لیکن اس کو آگے بڑھتے ہوئے علامت نمبر 21 اور آخری علامت, ایسے تو علامت بھی بہت ہیں لیکن یہ جمع کی. شیخ چشتی کی طرح لمبی لمبی اور دراز دراز امیدیں مانتا چلا جاتا. علماء نے کہا کہ ویسے تو آپ شیخ چشتی کے اوپر بڑے ہنستے ہیں ان کے خیالات پر, لیکن اس دنیا میں ہر شخص شیخ چشتی بنا ہوا. مثلا یہ کہ پہلے اپنی شادی کی فکر ہوتی ہے, پھر اس کے بعد یہ ہوتی ہے کہ اولاد ہو جائے, اولاد ہو جائے تو اولاد کی شادی کی فکر ہوتی ہے, اور پھر اس کے یہاں اولاد ہو جائے اور ایک تمنا کا دوسری تمنا, تیسری تمنا, موت آ جاتی ہے لیکن تمناؤں کا سلسلہ بند ہو جاتا. تو لمبی لمبی دراز دراز امید دنیا کے متعلق باندھتے رہنا, یہ خود حب دنیا کی علامت. کس علامت بیان ہوئی ہے؟ حب دنیا کا علاج. علاج یقیناً ایسے ہیں, جب ابھی آپ دیکھیں گے تو بہت آسان, بس ان کو اپنی زندگی کے اندر تھوڑا سا رائج کرنے کی ضرورت ہے. اور اتنے آسان ہے کہ کوئی الگ سے وقت کی درکار نہیں. سب سے پہلی بات کہ علاج کا تذکرہ کرنے سے پہلے کچھ علماء نے کچھ تنبیہیں لکھی ہیں, کچھ چیزیں ذرا آپ کانشس ہو جائیں, احتیاط کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی جو ہم نے اس میں تکبر میں بیان کی تھی کہ حب دنیا کا مرض فقط تمنا کرنے سے نہیں جاتا, اس کے لیے عملی اقدامات کرنے پڑیں گے. اگر عملی اقدامات نہیں کریں تو بس کوئی ہم دعا کریں پروردگار حب دنیا کا مرض کم ہو جائے, اس طرح سے نہیں جائے. عملی اقدامات کرنے پڑیں گے جو بھی آگے چل کے آنے والے ہیں. اچھا, اس میں نہج البلاغہ میں مولانا امیر المومنین کا ایک فرمان بھی ہے, میں اپنے نفس کو ریاضت کے ذریعے آراستہ کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہوں تاکہ یہ قیامت کے دن محشر کی ہولناکیوں سے امان رہے. تو ہر وقت فکر عملی اقدامات کرتے رہنا جیسے مولا کائنات کرتے رہتے ہیں. اچھا, ایک اور اہم بات علاج بتانے سے پہلے, اس کا جو علماء نے لکھی ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ ان طریقوں پر ہمیشہ عمل کرتے رہنے کی ضرورت ہے جو بھی آگے چل کر بیان ہوں. یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ کر لیا, دو دفعہ کر لیا, تاکہ طبیعت میں جتنا زیادہ بگاڑ ہوتا ہے نا اتنا ہی زیادہ عرصہ اس کے اصلاح میں لگتا ہے, اور جتنا زیادہ سلجھاؤ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ بگاڑ میں دیر لگتی ہے. مثلا اگر کوئی شخص چاہے, کوئی یہ نہیں کہ کوئی شخص بالکل بد اخلاق اور دو تین دفعہ اپنے خوش اخلاقی سے بات کر لے تو اس کی بد اخلاقی دور ہو جائے گی, دباؤ رکھنا پڑے گا اس کے اوپر. تو اسی طریقے سے اگر کوئی دیندار آدمی نے زبان سے کبھی غلط جملہ نکل جائے تو یہ نہیں کہ وہ بس وہ خراب ہو گیا آج سے, نہیں, اس کو بگاڑ میں اتنا ہی عرصہ درکار ہوگا. تو اگر جتنا زیادہ بگاڑ ہوگا, الجھاؤ جتنا زیادہ ہوگا, اتنی زیادہ دیر سنورنے میں لگے گی, دماغ میں رہے. ایسا نہ ہو کہ آپ فوری رزلٹ چاہیں گے, ابھی ایک ہفتہ ہوا اس طریقے کار پہ عمل کرتے ہیں, دنیا کا موتی نظر نہیں آ رہی. اچھا, پھر آگے علماء نے لکھا कि अपने जहन को टटोल कर देखे कौन शख्स उब्बे दुनिया को मर्ज समझता, कोई भी नहीं समझता, और वो और ज्यादा खतरनाक होता है जिसको मर्जी ना समझा जाए, इलाज से गफलत हो जाती है। तो जब आप उसको मर्जी नहीं समझते तो उसका इलाज क्यों करेंगे, जबकि रसूल की हदीस है का रासो कुल्लो फतिया उब्बे दुनिया रासो कुल्लो फतिया, दुनिया की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़। पांचवी अहम बात इलाज से पहले उलमा ने लिखी है इसको, वही बात कि इसको निकालने के लिए अमली इकदाम की जरूरत होंगे, फकत दो आंसू बहाना काफी नहीं है। बल्कि आलिम ने जुमला लिखा है कि खुदा की नहर में गोया पानी कम हो गया था कि वो आपको जरूरत पेश आ गई थी आंसू बहाने की, ताकि उसमें पानी जाके पानी पूरा हो जाए, ताकि नहीं ऐसा नहीं। और एक मिसाल भी लिखी है कि एक शख्स सफर में लोगों ने देखा कि एक कुत्ता है, कुत्ता मर रहा है और उसका मालिक उसके पास बैठा रो रहा है। लोगों ने कहा कि भाई क्या बात है, कहा कि मेरा बड़ा वफादार कुत्ता था, ये मर रहा। कहा किस वजह से मर रहा, क्या बीमारी, कहा भूख से मर रहा है। कहा कि ये जो तुम्हारे बराबर में कोठली रखी इसमें क्या, कह रहा इसमें खाना। तो कहा कि इतनी मोहब्बत है तो खाना क्यों नहीं खिला देते। कहा देखिए खाना तो पैसों का आता है और अगर मर गया तो क्या होगा, फकत दिल को तकलीफ होगी, थोड़ी दो आंसू बहा लूंगा, आंसू बहाने में क्या मुफ्त, क्या आंसू ही तो है। तो लामा ने कहा कि बस ये आंसू बस दुनियावी कोई ऐसी बात हुई, वो आपने मजलिस सुनी, वाकया सुना, थोड़े से आंसू निकल आए, बस वो खुदा की नहर में पानी का हो गया। अगर कुछ होता तो वो आप कोशिश करके उस जो आपके पास सरमाया रखा था कुत्ते को नहीं खिलाएगा, आंसू ही तो बहाने, मुफ्त के आंसू में बहा लूंगा। तो ये वाली कैफियत नहीं होनी चाहिए, अमल इकदाम कर करके दिखाने होंगे। तो ये चीज अच्छा लामा ने ये भी लिखा आगे चलकर, बहुत से लोगों का आप मसलन बूढ़े लोगों को ये कहते हैं कि भाई आप कुछ कह रहे हैं, देखिए आपकी तैरात सही नहीं है, आप अपनी तैरात सही कर लो, कहते हैं भाई कहाँ इस उम्र में हम बूढ़े तोते पड़ेंगे। कहा कि दुनियावी मामलात में तो हमारे जितने बूढ़े हैं ये बहुत ही आली और बुलंद हिम्मत है, और जहां दीन की बात आ जाए इंतहा बस हिम्मत बन जाते हैं। कहा कि हमारे घरों की बूढ़ी औरतें लड़ाई झगड़े खानदानी के अंदर बिगाड़ पैदा करना उसके अंदर कितनी एक्टिव नजर आएंगी आप, और लेकिन जहां दीन की बात आई वो बहुत पस्त हिम्मत का हौसला, ताकि हम उनको पस्त हिम्मत और कम हौसला मानते हैं। अगर दुनियावी मामलात में पस्त हिम्मत होती झगड़ा करने से डर लगता है उनको, भाई झगड़ा कौन करे, पस्त हिम्मत है तो झगड़े से डरना चाहिए उनको, लेकिन नहीं झगड़े के अंदर आगे आ गए, उसका मतलब आली हिम्मत है लेकिन सिर्फ उखरवी मामलात में नहीं। उलमा ने आखिरी बात उससे मैं और लिखी है, बाद दफा इन तरीकों पर अमल करने में अगर नाकामी भी हूं तब भी कामयाबी कामयाबी, कि अगर इंसान कोशिश करके इस अमराज से रूहानियों को निकालने की तकुदों में लग जाएगा और उस दौरान उसको मौत आ जाए तो यकीनन बख्श दिया जाए, उस राह में कदम तो रख दे बस। अच्छा अब मैं आयतुल्लाह दस्तगीर शिराजी का एक जो उन्होंने इस मौके पर लिखा है अपनी किताब के अंदर, फरमाते हैं ऐ जवानो जब तुम छोटे थे तो तुम बच्चों के साथ जमा होकर खेला कूदा करते थे, है 20 साल के आदमी क्या अब भी तुम्हारा दिल खेलकूद में पड़ा हुआ, अब तो तुम्हें पुख्तगी आ जानी चाहिए थी, बचपन में तुम एक दो आनों को इस तरह मुट्ठी में दबाकर उसकी हिफाजत करते थे, क्या अब भी तुम्हें पैसे से इतनी मोहब्बत, आखिर तुम रह खुदा में तो खर्च क्यों नहीं करते, आखिर तुम कब बड़े होंगे। आगे चल के कहते हैं 3-4 साल के बच्चे लड़ने के बाद चंद घंटों में दोस्ती कर लेते हैं और बगैर किसी बोझो इनाद के दोबारा खेलने मसरूफ हो जाते हैं, इसके बरक्स ये 40-50 साल के बूढ़े लोग अगर एक दूसरे से नाराज हो जाए तो हमेशा के लिए दिल में कीना का दुरा भर लेते हैं, क्या तुम बच्चों से भी ज्यादा बच्चे बन गए। ऐ लड़कियों जब तुम छोटी होती थी तो गुट्टे गुड़ियों से खेला करती थी, लेकिन अब तुम बालिग हो गई हो, इज्जत और इफ्फत और पर्दा तुम्हारे शाने शान है, अब खुद नुमाई और सुन फरोशी करना तुम्हें जेब नहीं देता। और फिर आगे फरमाते हैं आप सबको बुलंद हौसले अजमो इरादे ही के बाय चली अपनी अभी तालिब की हमसाइगी का शरफ नसीब हो सकेगा। तो असल में जो पहला इलाज जो लोगों ने बयान किया वो ये कि इंसान अजम इरादा तो करे कि नहीं मुझे अमराद रूहानी को अपने अंदर से निकालना, हुब्ब दुनिया भी इसके अंदर से। असल में उलमा ने कहा कि लोग कहते हैं भाई हमने ये काम करना तो बहुत चाहा, गुना से बहुत पीछे छुड़ाने की कोशिश की लेकिन हुआ नहीं, उनका हुआ इस वजह से नहीं कि आपने इरादा नहीं किया था, फकत तमन्ना ही तमन्ना की, मजबूत इरादा ये तो सबसे पहले करना पड़ेगा। मजबूत इरादा किसको कहते हैं, आपका इरादा है यहाँ से मजबूत इरादा है यहाँ से घर वापस जाऊंगा, उसके लिए आप बाहर निकलेंगे, गाड़ी के अंदर बैठेंगे, कोई सवारी करेंगे, फिर घर कहेंगे कुछ करते हुए भी नजर आएंगे, फिर तमन्ना ही तमन्ना है कि भाई घर चला जाओ, देखें पहुंचूंगे नहीं पहुंचू, इसका मतलब कि सिर्फ आपने तमन्ना की इरादा नहीं किया। जैसे हमारे लिखे लोग आकर हमसे कहते हैं कि मौलाना दुआ कर रहे हैं कि मौलाना कि हमें हज की शहादत नसीब हो जाए, तो पैसे भी हैं वहाँ, पैसे भी हैं, सब कुछ है, बस कहा कि ठीक है जब हज की तारीख आए तो हम नाम अप्लाई कीजिएगा, जब वहाँ से आ जाए और उसमें चेक आप जमा करा तो हमें आके बता दीजिए, वो आपका हाथ पकड़ के जहाज में सवार करा देंगे। असल में ये आप हज करना ही नहीं चाहते, इस वजह से आके ये बहानेबाजी करते हैं हमारे लिए दुआ कीजिएगा।
अच्छा,
इलाज नंबर दो, हुब्बे दुनिया निकाल लीजिए। अगर मौत के इंतजार की कैफियत आप में पैदा हो जाए तो हुब्बे दुनिया दिल से निकल जाएगी, और इसके लिए जनाब अमीरुल मोमिनीन का फरमान है, मैं तुमको वसीयत करता हूँ कि मौत का जिक्र बकसरत करो, इससे बेखबर ना हो। और रसूल की भी इस वजह से एक हदीस है, अक्सरु जिक्रुहा जुम्मिल लज्जा, दुनिया की अपनी गुफ्तगुएं दुनिया की लज्जतों को दौड़ने वाली चीज यानी मौत का अक्सर तस्करा किया करो।
अच्छा,
जब भी कहा जाता है एक फरिश्ता है जो दिन रात एक मनादी करता है, और क्या मनादी है, रोजाना करते हैं, आवाज सुनाई नहीं देती, मरने के लिए जीते रहो और वीरान होने के लिए मकान बनाते रहो, ये रोजाना एक फरिश्ता निदा करता है। अच्छा, उलामा ने कहा कि ये जो मौलूद के कान में अजान दी जाती है ना, इसके अंदर भी एक लतीफ नुक्ता, इशारा इस तरह पे कि अजान तकबीर हो गई है, नमाज जनाजा के मुंतजर हो, ये इसके अंदर पैगाम दिया जाता है पैदा होने के बाद। अच्छा, लोग औलाद की तमन्ना इसलिए करते हैं, उलमा ने लिखा है कि वो इनका नाम होगा, फिर एक आलिम ने लिखा कि आप ये बताइए कि बाप और दादा की हद तक तो सबको अपना नाम याद रहता है, लेकिन अगर किसी परदादा का नाम पूछा तो उसको याद भी नहीं, वो परदादा उसकी हसरत थी कि मेरा नाम बाकी रहे, इस वजह से औलाद की हसरत कर रहा, परदादा का नाम तक लोगों को नहीं पता जो उनके पड़ पोते हैं। जब भी उलमा ने कहा कि जिक्र मौत करो, नेक अमल करते रहो, नेक अमल करने से फायदा ये होता है कि खुदा का हुस्न ज़न हो जाता है और फिर मौत से वहशत नहीं होती। अगर कोई शख्स नेक अमल नहीं करता ना हम जिंदगी में, तो उसको खुदा सुहे ज़न हो जाता है, बस मैं जाऊंगा और अंडे पड़ने शुरू हो जाएंगे, नेक अमल करने से हुस्न ज़न हो जाता है, मौत से वहशत नहीं होती। अच्छा, इलाज नंबर तीन, ज्यादा से ज्यादा सदका दें, क्योंकि सदका देना हुब्बे दुनिया को दिल से निकाल देता है। अच्छा, अब एक वाकया उलमा ने लिखा है अपनी किताबों में, पढ़ देता हूँ, मौला अली इब्ने अबी तालिब का, कि एक दफा उनके यहाँ एक मेहमान आया, अच्छा मेहमान किसी काम से आया लेकिन अंदर आके हैरान रह गया मौला के घर में, देखा कि अली के घर में गरीब तरीन अफराद से कमतर दर्जे का सामान जिंदगी में मौजूद नहीं, मेहमान को चटाई पर बैठना पड़ा, मेहमान से रहा ना गया, अर्ज किया मौला आप अपने घर को बढ़ाते क्यों नहीं, आप तो मुसलमानों के पेशवा। आपने जवाब दिया, जवाब सुनो, हम अहले बैत पैगंबर जो भी अच्छी और नई चीज हासिल करते हैं उस घर की तरफ रवाना कर देते हैं जो हमारे पेशे नजर है, और हम इस घर उस घर की सजावट में मजबूर हैं, तुमको ये जो खाली खाली नजर आ रहा है ना, यहाँ बहुत कुछ था मगर हमने बहुत पहले वहां रवाना कर
दिया।
वो फुकरा को देने के लिए मुअय्यन किया है, हम अल्लाह की इन सब नेमतों के बावजूद उसका उलट करते हैं, उशूर एक बटा दस खुद रख लेते हैं और बाकी एक बटा नौ को फकीरों में तकसीम कर देते हैं, जबकि एक बटा दस जो है वो फुकरा को देने के लिए वो हम खुद रख लेते, एक बटा नब्बे फकीरों को देते। ऊपर दुनिया निकालने का ये नहीं मकसद, ये है असल में तमाम वाजिबात का भी एक हिकमत ये भी है, सदका खैरात फितरा खून ज़कात कि माल जब निकलेगा ऊपर दुनिया खुद बहुत कम होती जाएगी, एक हिकमत ये भी है इसके अंदर। और वो फिर उलमा-ए-अखलाक में सर फहरिस्त शिराज़ी के जुमले हैं, दुनियावी वसाइल रखने के बावजूद भी दिल उससे ना लगाए, फरमाते हैं घर में स्विमिंग पूल मौजूद हो लेकिन हौज़े कौसर से भी दिल उचाटना हो, ठीक है कि घर के अंदर आपके लॉन हो लेकिन बागे रिजवान भी आपके पेशे नजर रहना चाहिए, सरसब्ज जो शादाब जगह पर बैठने के बाद भी अली के गुरबत को ना भूल बैठिए, ये जुमला है। तो बहरहाल सब तमाम मसाइल जिंदगी रखें, दिल ना लगाए, बाग में बैठे तो बाग रिजवान याद रहने चाहिए, स्विमिंग पूल सामने तो हौज़े कौसर की याद आनी चाहिए, सरसब्ज शादाब जगह तो अली की गुरबत को नहीं भूलना चाहिए। इलाज नंबर चार, इशारो सखावत की صفت پیدا کرنے سے بھی وہ دنیا دل سے نکل جاتی ہے. مولا کائنات اپنے غلام قمبر کے ساتھ ایک دن بازار گئے اور دو قمیضیں خریدی. ایک قمیض ذرا بہتر تھی, وہ قمبر کو دے دی. اب علماء نے لکھا ہے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد انسان کو ایسے ہی ہونا چاہیے, دوسروں کو راحت پہنچائے چاہے خود اسے کیوں نہ زحمت اٹھانی پڑے. اس کو دوسروں کے روزگار کو فراہم کرنے والا ہونا چاہیے, ان کے روزگار پہ لات مارنے والا نہیں. دوسروں کو عزت کرنے والا ہونا چاہیے, اپنی جھوٹی عزت کی خاطر دوسروں کو بے عزت کرنے والا نہیں. ایثار و ثقافت کا دلدادہ ہونا چاہیے, جانوروں کی طرح فقط اپنی فکر میں لگے رہنے والا نہیں. ایسے ہی شخص کے لیے فرشتے موت کی وقت پھول لے کر آتے ہیں کہ وہ دنیا میں پھول کی طرح بے ضرر بن کر رہا. کانٹا بن کر تکلیف دینا بنا. اصلاً آدمی جیسا ہوتا ہے ویسے ہی کاٹتا ہے. کانٹے بولنے والا کانٹے ہی پاتا ہے اور پھول اگانے والا پھول ہی حاصل کرتا ہے. جو اس دنیا میں کبھی کوئی شخص کشادہ دل ہے, قبر میں اسے تنگی کا احساس نہیں ہوگا. جو شخص دنیا میں تنگ دل ہے, دوسروں کو کچھ دیتے اس کی جان نکلتی ہے, قبر اس کی بھی ویسے ہی تنگ ہوگی. جب ہی امام حسن جناب رسول خدا کا ایک ارشاد نقل فرماتے ہیں, میری امت کے بہت سے لوگ نماز اور روزے کی کثرت کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے دلوں کی سلامتی, صحابت اور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی و غمخواری ان کو جنت میں لے کر جائے. علاج نمبر 5, ہر وقت آخرت کو یاد رکھیں. اچھا, علماء نے اس کا ایک طریقہ یہ بتایا کہ روزانہ کچھ وقت شہید مطہری نے تو وہ وقت جو ایک گھنٹہ بتایا, تنہائی میں ایک گھنٹہ تفکر کے لیے نکالی, بس غور کریں اپنی حالت اظہار پر, روزے رکھیں, انسان سوچے کہ مثلا میں مروں گا, میرے ساتھ یہ یہ چیزیں ہوں گی, پولیس رات کی میں کس طریقے سے چلوں گا, میدان حشر میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا, دوزخ کا عذاب کیسا کیسا ہوگا. ایک گھنٹہ شہید مرتضی مطہری نے لکھا ہے, لیکن بہرحال اس میں میں اپنی طرف سے ترمیم کروں کہ کم سے کم 5 منٹ بالکل تنہائی, جس میں آپ کی کوئی مصروفیت نہ ہو, نکالنا پڑے گا, جس میں کوئی انٹرپشن نہ ہو, آمد رفت لوگوں کی نہ ہو. گناہ چھوڑنے کے جو عمومی طریقے علماء نے بتایا, اس میں ایک یہ بھی کہ تھوڑا دیر تفکر کے لیے روزانہ آپ نکالیں گے, پھر اس میں چاہے وسعت پیدا کر لیں, 5 منٹ سے 10 منٹ سے 15 منٹ سے 20 منٹ سے 1 گھنٹہ شہید مطہری نے لکھا. کیونکہ قرآن کی قاعدہ بھی ہے, لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ, آخر تم دنیا اور آخرت کے متعلق فکر کیوں نہیں کرتے. اس کا مطلب فکر کرنے کے لیے کچھ وقت نکالنا پڑے گا. اچھا دیکھیے, اس طرح سے آپ علماء نے لکھا ہے کہ آخرت کی فکر اس طرح سوار رہنی چاہیے. ایک واقعہ لکھا ہے ایک عالم کا, کہ ایک دفعہ خواجہ فروش ان کے سامنے سے گزرا, چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا اور اس سے پہلے فرمایا, جب 10 نیکیوں کی قیمت 1 روپیہ ہے تو ہم بروں کی کیا قیمت ہوگی. دماغ پہ ہر وقت بس آخرت آخرت سوار ہے نا, تو پکڑنے کی وجہ اختیار کی طرف دماغ سے لگے ہوئے. علماء نے کہا تو ایسے ہی آخرت کی فکر ہر وقت سوار رہنی چاہیے. امام سجاد ایک دفعہ اونٹ پر جا رہے تھے, یہ اونٹ ایک جگہ رک گیا, امام نے مارنے کے لیے تازیانہ اٹھایا, ہاتھ روک لیا, ڈر ہے میں سہمان کو تازیانہ ماروں اور کل مجھ سے اس کی باسپورٹ ہو جائے. تو بہرحال یہ وہ ہے کہ ان سب کے نزدیک آخرت بہت اہم تھی, اور یہ صرف سوچ بچار کے ذریعے ہی اس کے لیے آپ کو وقت نکالنا پڑے گا. اور سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ کہ اس کے لیے, یعنی میں اتنا زیادہ زور اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ حب دنیا نکالنے کے لیے اگر اس چیز کو آپ نے رائج کر لی گھر میں, اور اسلام نے تو بہت پہلے سے بتائی, تو اس سے بہتر کسی کی شاید اثرات آپ نہ دیکھیں. وہ کیا ہے, وضو کی مستحب دعائیں لکھ کر جس جگہ بیسن ہم نے وضو کرتے ہیں وہاں لگا. آپ دعائیں دیکھیں اور بس ترجمے کے ساتھ وہ یاد ہونی چاہیے کہ چلائیں گے دعا. علاج نمبر 7, بس آخرت کی ہولناکیوں کے متعلق معلومات بڑھاتا رہے, اور اس کے علماء نے ریکمینڈ کیا ہے کہ شیخ عباس قمی کی کتاب منازل الاخرہ کا مطالعہ بکفی, آخرت کی ہولناکیوں کے متعلق معلومات. علاج نمبر 8, جنت کی تفصیلات کا مطالعہ بھی عرب رضی سے کرے, کیونکہ انسان کو لذتوں کی طرف رغبت ہوتی ہے. ہولناکیوں کے متعلق بھی معلومات پوری لینا ہے, اور جنت کے متعلق بھی مکمل معلومات لینا ہے. مولانا روم نے اس مقام پر اپنی مثنوی میں لکھا ہے کہ اہل اللہ جب جہنم کے اوپر سے پار کر کے جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو آپس میں کہیں گے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے، مگر ہم کو تو راستے میں کہیں جہنم نظر نہیں آیا۔ فرشتے کہیں گے تم نے راستے میں باغ دیکھا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں باغ تو دیکھا تھا۔ فرشتے کہیں گے کہ وہ جہنم ہی تھا، تمہارے اعمال کی برکت سے اسے باغ کی تو جنت کی کیا تفصیلات ہیں، وہ انسان اپنے اس کے متعلق معلومات بڑھاتا رہے۔ اب وہی بات علاج نمبر 10، علماء کہتے ہیں دنیا کی طرف نامکمل اور سرسری توجہ نہ دیں، کامل توجہ دیں، تو آپ جب واضح ہو جائیں گے خود بخود ہم پہ دنیا سے دل و چاٹ ہو جائے گا۔ کہا کہ اصل میں آپ نے، ایک عالم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، آپ برقعے کے اوپر سے دیکھ کر دنیا پر عاشق ہو گئے، برقع اٹھا کے نہیں دیکھا۔ کبھی کہا نا میں نے علماء عرفان نے اس کو خواب میں دیکھا دنیا کو، بوڑھے کی شرط میں، بوڑھیا کی صورت میں نظر آئی، تو آپ اوپر سے سرسری سے آپ نے دیکھا۔ اور جو علماء عرفان انہوں نے حقیقت دیکھ لیا، اس وجہ سے وہ مذمت کر رہے ہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچھا کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں اس طرح تو ہم ترقی رک جائے گی، تو علماء نے کہا دیکھیے ایک ترقی ہوتی ہے، ترقی ورم ہوتی ہے، ورم کے اندر بھی ترقی ہو رہی ہے نا، تو لگ ایسا رہا ہے کہ یہ ترقی ہو رہی ہے جبکہ نقصان ہو رہا ہے، اس کو ترقی ورم کہتے ہیں۔ اچھا فنا، لوگ کہتے ہیں بھائی ہاں زیادہ بات نہ کریں، ہمیں پتہ ہے کہ دنیا فانی ہے، ہم کو ایک دن مر جانا۔ علماء نے کہا کہ دیکھیے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے بدکلامی کرے تو لوگ سمجھاتے ہیں بیٹے کو، دیکھ تیرا باپ ہے باپ، بھائی اس کو تو پتا، آپ سے زیادہ پتا ہے کہ اس کا باپ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں، اگر اس کے علم میں تھا کہ اس کا باپ ہے، اس کے تقاضے کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا، تو ہم اس کے علم کو تلخ لدم سمجھتے ہیں۔ تو کہا اسی طرح کا فنائے دنیا کا یقین اور رہنے کے لیے ہمیشہ جیسا کام کیا جا رہا ہے یہاں پہ، تو اس کا مطلب آپ کا علم ہی کا لدم، آپ کا یہ کہنا بیکار ہے کہ ہاں ہمیں پتا ہے کہ دنیا فانی، ایک دن مر جانا ہے، ورنہ آپ اس کے ہمیشہ رہنے جیسے اقدامات نہ کرتے یہاں پر۔ اور انہوں نے کہا کہ بہرحال یہ جو تھوڑی بہت غفلت فی الآخرت ہے نا، یہ خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ اگر ہر شخص کے سامنے ہر وقت موت سامنے کھڑی رہے تو دنیا کبھی کوئی کام نہیں کر سکتا اچھی طرح سے، اس کا مطلب اتنی غفلت تو خود خدا نے رکھی ہے کہ دنیا کے معاملات چلتے رہے آپ۔ لیکن اگر یہ بہت کم ہو جائے اور دنیا ہی دنیا چھا جائے تو سارے کام بگڑتے چلے جائیں گے۔ اچھا علاج نمبر 11، علماء نے کہا ٹھیک ہے جب آپ نے سوچ ہی لیا کہ دنیا کی ہر چیز حاصل کر دیں، ہر چیز حاصل کریں، بس ایک چیز کا اضافہ اور کر لیں، قربت خدا بندی، یہ بھی حاصل کرنا۔ بھائی جب اتنے سارے ٹارگیٹ ہیں، اگر ہم نے ایک کا اضافہ اور کر لی، اچھا گناہوں سے حتی الامکان بچنا، اس کے اندر ہی سب سے پہلی چیز ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ واجبات اپنے سارے ادا کر لیجیے، گناہوں سے اپنے آپ واجبات جیسے، مثلا اگر آپ کے فضا نمازیں آپ پر واجب ہیں تو اپنی فضا نمازوں کو اتارنا شروع کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ مجھے وہاں جا کے حساب کتاب دینا ہے، تو خود بہت حب دنیا کم ہو جائے، روزے فضا روزے رکھنے شروع کر دیجیے۔ اگر آپ پر کچھ خوف واجب الادا باقی ہے تو اس کو نکالنے کی فکر کیجیے، یعنی اپنا جو آپ پر فضا واجبات ہے اس کو اتارنے کی فکر کیجیے، تو حب دنیا خود بخود کم ہوگی۔ کیونکہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی نا، اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسا تقوی اختیار کرو جیسے حق ہے تقوی اختیار کرنے کا، تو صحابہ کرام گھبرا گئے، خدا کا جیسا حق سمجھتا ہے کیسا ہاں تقوی اختیار کر سکے۔ تو پھر اس کی دوسری آیت وضاحت میں نازل ہوئی، اتقوا اللہ ما استطعت، جتنی استطاعت ہے اتنا ہی تقوی اختیار کر لو، بس تمہارے مقابلے۔ جب بھی حضرت موسیٰ کو، علماء نے ایک جملہ لکھا ہے میرا یہاں پر، ایک محاورہ ہے، ترک کلی سے کوشش بےہودہ ہی اچھی ہوتی ہے، کچھ تو کریں نا، تھوڑا بہت ہی کوشش کریں، چاہے وہ بےہودہ کوشش ہی صحیح، کہ گناہوں سے کچھ تو اپنے آپ کو بچائیں۔ معاذ اللہ کبھی گناہ ہو بھی جائے تو یہ نہ سمجھیں گے بس اب تو مردود ہو گئے، پھر بھی اللہ ہی کو لپٹتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں گناہوں کا علاج وہی کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو وہی آئی کہ موسیٰ میرا محبوب بنتا ہوا ہے جو مجھ سے ایسا تعلق رکھے جیسا بچہ اپنی ماں سے رکھتا ہے۔ پوچھا الہی تعلق کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا ماں بچے کو مارتی اور بچہ اسی کو لپٹتا ہے، اس طرح سے تعلق ہوتا ہے۔ اور کہا آپ کچھ اس طرح کی کیفیت اگر آپ پیدا کر لیں جیسے زمانے میں رسول کے مخلص صحابہ میں ہوتی تھی کہ رسول ایک دفعہ کافی مجمع تھا, لوگ ادھر ادھر بیٹھنے کی فکر میں تھے, رسول نے ایک جملہ تھا اجلسو بیٹھ جاؤ, ایک صحابی اس وقت ایک دم سے مسجد کے دروازے میں داخل ہو رہے تھے, انہیں اگرچہ پتا تھا کہ کسی اور کے لیے کہا لیکن وہیں مسجد کے دروازے میں بیٹھے تھے, مجھ سے نہ کہا. ایسی کیفیت اگر پیدا ہو جائے تو بس یہ ہے جو اس کو کہا جاتا ہے کہ مومن. ایک گمان بھی ہے اگر جائے کہ رسول, گمان تو یہی ہے کہ رسول نے ان لوگوں سے کہا تھا لیکن وہ کہا کہ نہیں بھائی میں بھی سکون میں نہ ہوں فوراً بیٹھوں. لوگوں نے یہی کہا کہ اصل مسئلہ یہ کہ وہ ذوق شوق اور محبت ختم ہو گئی, طلب سادیت ہم میں پائی نہیں جاتی, ورنہ حکم عدولی امام رسول کی وہ حیثیت نہ ہوتی جو آج ہو رہی ہے. علاج نمبر 12, زندگی کا جو بھی آپ معمولی سے معمولی کام بھی کریں یاد الہی اور ذکر الہی سے غافل نہ, ہر کام سے پہلے علماء نے لکھا ہے بسم اللہ. جیسے سید ابن طاؤس, ان کا بھی میں نے واقعہ نقل کیا, ان کے متعلق ہے کہ جب بھی ایک سے زائد مثلا کھانے دو چار سامنے رکھے ہوئے, ہم تو یہ کرتے ہیں نا کہ ایک دفعہ بس شروع میں بسم اللہ کہہ لیتے ہیں, ہر کھانا جو بھی دوسرا ہوتا تھا اس سے پہلے بسم اللہ کہتے تھے, دودھ پیتے تھے اس سے پہلے بسم اللہ, حتیٰ کہ کوئی ایسا جانور کا دودھ دھو کے لیا تھا پوچھتے تھے اس سے پہلے بسم اللہ پڑی تھی یا نہیں پڑی تھی, پہلے نہیں پڑی تھی تو دودھ کو واپس کر دیتے, ایسی روٹی نہیں کھاتے تھے جس سے پہلے بسم اللہ نہ پڑی گئی. تو جب ایسی اگر آپ یہ صورت ہے اپنے اندر ہر وقت ذکر خدا کی پیدا کر لیں گے خود بخود, جب حب اللہ پیدا ہو جائے گی, میں نے وہی کہا نا نور آفتاب الہی پیدا ہو جائے گا تو تارے سمان پڑ جائیں گے, تو بس ذکر الہی کی کثرت ہو جائے. علاج نمبر 13, اہل ذوق اور آخرت کا شوق رکھنے والوں سے نشست و برخاست رکھنی پڑے گی تاکہ آپ بھی اہل ذوق و شوق میں سے ہو جائیں. دنیا دار اور ہر وقت دنیا کی فکر میں منہمک افراد سے میل جول کم کرنا پڑے گا. علاج نمبر 14, قبرستان جا کر قبروں کی زیارت اکثر کریں, اس سے بڑھ کر واضح نصیحت کی کوئی اور جگہ نہیں. علاج نمبر 15, تلاوت قرآن مائے ترجمہ روز کا معمول رکھیں کہ بے رغبت یہ دنیا اور شوق آخرت پیدا کرنے کے کلام الہی سے بڑھ کر دیشن دیشن. اور میں شیخ دستہ رہ گئی خیلاتی کے جملے کوٹ کروں, بے ذوق و شوق مومن کی کوئی قدر و منزلت نہیں, اگر شوق میں شدت ہو تو دوسرے جب خواب غرب اور گوشت کے مزے لے رہے ہوں گے تو اس حیرت حیضی اور الف الف کا ورد کر رہا ہوں. قرآن کی آیت ہے والمستغفرین بالاسحار, جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں جبکہ مردوں کی طرح دیر تک سوئے رہنے اور نماز صبح قضا کرنے والوں کو اس ثواب کے حصول کی پرواہ تک نہیں ہوگی. شوق ثواب کا شوق عبادت کی زحمت کو بھی کم کر دیتا. علماء نے کہا چلیں آپ سب دنیا کے کام کرتے رہیں, کچھ بھی آپ نہیں کر سک رہے نا اگر دنیا کم کرنے کی, تو ایک چیز پیدا کر لیں. میں جملہ پڑھتا ہوں جو کہ حدیث کا ہے, بس کوشش کریں کہ ہر وقت آپ کو یہ جملہ دماغ میں آ جائے, رسول کی ازواج فرماتی تھیں کہ رسول خدا ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے تھے, کام کر رہے ہوتے تھے, لیکن جیسی اذان کی آواز آتی تھی قاما کاننا لا یعرفون, ایسے کھڑے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہ. علماء نے کہا بس یہ کیفیت پیدا کر لیں, جیسے ہی کسی واجب کا یا خدا کی طرف سے کسی کام کا حکم ہو جائے فوراً اس کام کو کر لیں, نماز کا حکم وقت آ جائے فوراً نماز کے لیے آماد ہو, سارے کام چھوڑ دیں, رمضان کے روزے آ جائیں دیگر امور کو ترک کر دیں, اگر اور حمص کی ادائیگی کا موقع آ گیا فوراً حمص کو نکال دیں, انفاق کا کہیں آپ نے اعلان سنا کہ اس وقت ضرورت ہے کسی جگہ, کچھ بھی اپنی ایسی کے مطابق فوراً دے دیں, اس وقت نہ ہو ایسا نہ ہو کہ جس طرح میں لکھا کرتے کہ واجبات کے اندر تو نہیں آتا, لیکن کہا کہ فوراً انسان دیکھتا ہے کھلے پیسے ہیں یا نہیں, انفاق کے وقت کھلے نہیں ہوتے سوچتا بعد میں دے دوں گا چھوڑو ابھی نہیں دیتا, کہا کہ یہ موقع تھا انفاق کا, یہ کیسے آپ نے, کیا پتا آپ آگے کی نہیں آپ کے پاس زندگی رہے نہ رہے توفیق ملے نہ ملے, اس چکر میں کیوں پڑے آپ, اس کا مطلب ہے کہ وہی ہے نا کہ جو چیز آپ کو عزیز تر اسے راہ خدا میں نہیں دیتے, 100 کروڑ عزیز تر ہے کھلے چونی اٹھانے 1 روپیہ عزیز نہیں تھا تو وہ دے دیتے, تو کہا بس یہ والی کیفیت پیدا ہو جائے کاما کاننا لا یار فون, اس طرح سے بس کھڑے جائے, بس آپ کسی کو نہیں پہچانتے, ٹھیک ہے دنیا میں منامک رہیے کم سے کم یہ تو ضرور کر لیں, یہ خصوصی جملہ. اچھا 17واں علاج, چلے بس اس کو پڑھ دیتا ہوں آخری دفعہ, جو علماء نے لکھا ہے جائز طریقہ سے مال پاک کتنا ہی حاصل کریں, حب دنیا کو کم کرنے کے لیے کم سے کم 6 جگہوں میں مال خرچ کریں تو حب دنیا ختم ہو جائے, مال جتنا حاصل کرتے جائیں. نمبر 1, اول تو مال کو اپنے اوپر خرچ کیا جائے, چاہے بطور عبادت ہو مثلاً حج عمرے کے لیے یا برائے عبادت ہو مثلاً ضروریات زندگی کے لیے. کیونکہ اگر ضروریات زندگی نہیں حاصل کی اس نے ہر وقت دل اسی میں لگا رہے گا اور خدا کی طرف متوجہ نہیں ہو سکے گا. تو ایک تو ٹھیک ہے اپنے اوپر حج کرے. نمبر دو اس مال سے صدقہ لے, اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. یہ دو نمبر دو اس مال کو اگر آپ صدقے میں خرچ کرتے ہیں اپنے یا جتنا بھی حاصل کریں وہ دنیا کا موقع. نمبر تین تیسری چیز مروت میں خرچ کرے انسان اپنے دوستوں عزیزوں کو کھلائے پاؤ غنی اور دولت مندی کیوں نہ, کیونکہ نیکی بہرحال نیکی پاؤ دولت مند سے کیوں نہ کی جائے. ان کو ہدیے دینا, ان کو تحفے تحائف دینا, غم گساری اور ہمدردی کرنا بھی یہ اس سے صفت سخاوت پیدا ہوتی ہے. نمبر چار جہاں مال کو خرچ کرنا ہے وہ ہے تحفظ ناموس کے لیے, کیونکہ یہ مال ہی ہے. علماء نے لکھا جملے سنیے ان کے, یہ مال و دولت ہی ہے جو آدمی کو دنیا کی نظروں میں باعزت اور محترم بناتا ہے. یعنی یہ مالدار لوگ وہ ہیں کہ دنیا ان کی محتاج ہوتی ہے, وہ خود دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں. اس دولت کی وجہ سے ان کے پاس دوستوں اور بھائیوں کی کمی نہیں ہوتی, اس سے آدمی لوگوں میں محبوب و مقبول ہوتا ہے اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی اسے حفاظت سے دیکھ سکے. اور بعض دفعہ بہت سے شریر لوگوں کو دینے سے ان کی زبان درازی, چغل خوری, خواہش گوئی, غیبت کی راہ بند ہو جاتی ہے.
سبحان اللہ,
بس ان کو کچھ دے کر ان کا منہ بند کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے حضور کا ارشاد بھی ہے, جو مال زبان درازوں اور چغل خوروں سے اپنی عزت بچانے کے لیے انہیں دیا جائے وہ بھی صدقہ ہو جائے. پانچواں موقع ہے کہ حق خدمت ادا کیا جائے, یعنی ان لوگوں کو دیا جائے جو خدمت کرتے ہیں, مثلا خادم, ملازم وغیرہ. کیونکہ ظاہر ہے کہ بازار جانا, کپڑے دھونا, سودا سوکھ لانا, اگر کسی کے پاس مالدار کے پاس یہ موجود ہیں تو ان کے اوپر مال, کیونکہ اس نے ان کو اور دیگر زحمتوں سے بچا لیا اس کے ملازم. اچھا اب دیکھیے, کیونکہ عبادتیں کرنا, اگر سارا وقت انہی کاموں کی نظر ہو جائے, مثلا آپ نے نہیں رکھے, تو ان عبادات کو ادا کرنے کے لیے وقت کہاں سے آئے گا, خصوصاً جبکہ عمر کم ہے اور موت قریب سے قریب آ رہی ہے. سفر آخرت کی منزل بہت طویل اور لمبی ہے, اس کے لیے زیادہ راہ بہت زیادہ درکار ہے. ایک ایک سانس قیمتی ہے, لہذا جس مشغولیت سے بھی گریز ممکن ہو اس سے گریزا رہنا چاہیے, تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کے لیے میسر آ سکے اور بغیر پیسوں کی ہو نہیں سکتا. یعنی اگر مال ہوگا تو کچھ نوکر کو دے کر کچھ دوسرے کاموں سے کروا جا سکتے ہیں, خود ان سے آپ بچ سکتے ہیں. علماء نے لیکن یہ بھی لکھا ہے, اس میں شک نہیں کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں ثواب ہے, لیکن یہ درجہ ان لوگوں کا ہے کہ جن کی عبادت بدنی ہوتی ہے نہ کہ دل سے. لیکن جس شخص کا معاملہ دل سے ہو, تن سے نہ ہو, اسے کار آخرت کا علم بھی حاصل ہو اور وہ ذکر الہی اور تفکر کی اہمیت سے آگاہ ہو, اس کے کچھ کام تو لامحالہ دوسروں کو لینے پڑیں گے تاکہ اسے فراغت میسر ہے, جو ان دنیاوی کاموں سے زیادہ اہم اور عزیز تر ہے جو جسمانی طور پہ ادا کرنے ہیں. چھٹا موقع یہ کہ اسے خاص شخص کو خیرات تو نہیں دے بلکہ عام خیراتی کام کرے, مثلا مسجد, مدرسہ, یتیم خانہ, اسپتال یا غریبوں کے لیے وقف کرے یا صفا جاریہ کوئی کام کرے اور لوگ اس سے فوائد حاصل کریں. اگر حب دنیا ایسی ہے کہ مال زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی دھن سے نجات نہیں پا سکتا تو ٹھیک ہے, کم از کم حب دنیا کو ان چھ موقعوں پر خرچ کر کے کم سے کم ضرور کیا جا سکتا. کہا کہ اصل میں کچھ لوگ جو بہت زیادہ حب دنیا کی مذمت کرتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح کا کام کر جاتے ہیں کہ جیسے کہ ایک کچھ مولوی صاحبان نے ایک بادشاہ کو مشورہ دیا تھا کہ تم نے خام کا اتنی زیادہ لاکھوں کی فوج پال رکھی, تم ایسا کرو کہ اس سے دفاعی کام کرو اور یہ جو فوج ہے اس کو سب کو حفاظت کرو, کوئی دشمن نے اگر حملہ بھی کیا تو ہم واضح نصیحت سے اس کو سمجھا لیں گے. بادشاہ نے حفاظت کر دی ان کے کہنے پہ. تھوڑے دن بعد دشمن آ گیا, تو بادشاہ نے کہا یار ٹھیک ہے, ان کو واضح نصیحت سے قائل کرو. وہ گئے اس کو سمجھانے کے لیے, بڑی حدیثیں اور آیتیں سنائیں لیکن دشمن نے ایک نہ مانا اور حملہ کرنے کی ٹھانی لی. واپس منہ لٹکا کر بادشاہ کے پاس اور کہا کہ بادشاہ سلامت, بہت بدماش ہیں لوگ, مانتے ہی نہیں, بس آپ کا ملک گیا اور ان کا ایمان گیا. تو وہ والی کیفیت نہ پیدا ہونی چاہیے کہ اکثر لوگ جیسے حبت نہیں اتنی مذمت کر دی کہ لوگوں نے مثلا کسی نے کوئی نوکری چھوڑ دی, کسی نے کچھ کر دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا دین سے بھی ہاتھ سے ہاتھ دھو بیٹھا ہو. تو بہرحال تو رسول نے, علماء نے لکھا ہے کہ حضور نے ایسا توکل نہیں سکھایا بلکہ یہ کہ دنیا کے دل میں قدر نہ ہو یہ سکھایا. یہ کہا کہ اس سے دل کو خالی رکھو, ہاتھ کو خالی رکھو, یہ نہیں کہا, کہا دل کو خالی رکھو. اس سے کہا جاتا ہے کہ عالم کے پاس ایک دفعہ ایک بہت ہی چین سے بنا ہوا ایک آئینہ, اس زمانے میں بڑی اہمیت بہت قیمتی ہوتا تھا, وہ ان کے پاس آیا انہوں نے اپنے ملازم کو دیے تھے جا کر رکھ دو. وہ رکھنے ہی جا رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا. اس نے آ کر ان سے کہا, اور فارسی کا ایک بڑا جملہ بناؤ, از قضا آئینہ چینی شکست, قضا الہی آئی اور آئینہ چینی ٹوٹ گیا. انہوں نے فوراً جملہ کے لئے کہا, خوب شد اسباب خودبینی شکست, بہت اچھا وہ خودبینی کے تمام اسباب بھی ساتھ ہی ٹوٹ گئے. یعنی آدمی دنیا میں دل لگا اتنی قیمتی چیز ٹوٹ گئی, اس کا دل بے قرار اور ادھر ادھر ہونے لگے, اچھا وہ ٹوٹ گیا. بہت زیادہ دل اس کے اندر ہونا مبتلا ہو جاتا. کہا جاتا ہے کہ جب اس زہد کی جو تعریف ہے نا, اس کو مولا کائنات نے اس کی تعریف یہ کی ہے, لکیلا تاسو علامہ فاتحکم ولا تفرحوا بما آتاکم. یہ ذرا بلند منزل ہے, جو چیز انسان کے ہاتھ سے چلی جائے اس کی پرواہ نہ کرو, اور جو چیز ملے اس پر ضرورت سے زیادہ خوش نہ ہو.
صحیح بات.
امام حسین کا جب ایک لفظ الزاہد
سبحان سبحان.
اچھا اب بس ایک آخری چیز تو علماء نے لکھا ہے, ایک آخری مقام اور اہل آخرت. آخرت کی طرح جتنے متوجہ ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی ان کی توجہ دنیا سے کم ہوتی جاتی ہے, یہاں تک کہ وہ پوری دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. ان کے دل میں استغنا پیدا ہو جاتا ہے, دنیا کی زیب و زینت وہ چیز ناچیز خیال کرنے لگتے ہیں. اہل اللہ دونوں سے مستغنی ہو جاتے ہیں, دونوں ہی سے قطع تعلق کر لیتے ہیں, اور وہ صرف اور صرف پروردگار عالم کی فکر میں لگ جاتے ہیں. دنیا کے آخرت کو بھی ایک طرف کر دیتے ہیں, یعنی وہ بھی نہیں چاہیے انہیں, نہ جنت چاہیے نہ کوئی اور چیز چاہیے, بس پروردگار عالم چاہیے. آج کی حد تک سے گفتگو ہماری ختم ہوئی.
درود بھیجیے محمد والے محمد.
الجن يا صاحب السماء, الجن الجن الجن.